آنے اہل بیت تم کو مزداد کا اے دشمن آنے اہل بیت تم کو مزداد کا اے دشمن آنے اہل بیت کس بیان سے کس زبان سے ہو بیان اس دشان اگلے بیت کس زبان سے ہو بیان اس دشان اگلے بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تدبیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تدبیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں عدل والے جانتے ہیں عدل و شان اہل بیت عدل والے جانتے ہیں عدل و شان اہل بیت سر شہیدان محبت کے گنزوں پر بلند سر شہیدان محبت کے گنزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت اہل بیت پاک سے مستاقیاں بے باقیاں اہل بیت پاک سے مستاقیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب مصطفیٰ فرقے کو سنا دے حسن بے ادب مصطفیٰ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے گرد گرے مدح خانے اہل بیت تم کو مزداد کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مزداد کا اے دشمنان اہل بیت
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا ند له ولا حد له ولا ولد له ولا والد له صمدي أبدي أزلي سرمدي لا زوال ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا وحبيبنا وسرورنا وإيماننا وديننا وغوثنا وعوننا ونصرنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبة صحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين یہ درود پاک سب نے مل کر پڑھنا ہے صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام اعتقادی معاملات جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور ہر وہ چیز جس کا تعلق عمل سے ہے، وہ تمام چیزیں موقوف ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے پر۔ اگر کوئی شخص سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مسعود پر ایمان نہیں لاتا اور چاہے اس کی زندگی عبادت و ریاضت میں گزرے سب فضول ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہے. یا ایمان لانے کی بات تو کرتا ہے لیکن ایمان کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتا, تو اس کا بھی کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. نہ اس کی کوئی بات عبادت, نہ اس کی کوئی صدقہ و خیرات, نہ اس کی اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی اور صلح رحمی کرنا, کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. قرآن مجید قرآن حمید کا اگر جائزہ لیا جائے اور پڑھا جائے تو اس میں یہ بات بڑے واضح طور پر ملتی ہے کہ جو شخصیات خواہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دیدار سے اپنے دلوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کے دلوں میں احترام رسول نہیں, ان کے دلوں میں تعظیم رسول نہیں, خواہ وہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے سامنے نہیں, وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کو مانتے ہیں, لیکن ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا جائے, بلکہ ماننے کا یہ مطلب ہے کہ پھر اس ذات کے تمام تقاضوں کو ادا کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید منافقین کے بارے میں کہتا ہے, سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب, بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, دیکھیں ان کے قول کی حکایت رب کریم فرما رہا ہے کہ محبوب وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, یہ بنیادی مقدمہ ہے, اس کو غور سے سنیں. اللہ کہتا ہے, خود اللہ جو وہ باتیں کرتے ہیں نا آپس میں, تو اللہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے, اللہ تو سارے معاملات کو جاننے والا ہے. تو جس طرح کہ میں نے اپنی ماں کا ایک قول پیش کیا سیدہ عائشہ کا گزشتہ درس میں, کہ جب میری ماں سے اس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کہ عائشہ بتاؤ تم کیوں خاموش ہو, تو میری ماں سید المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں. صحیح مسلم شریف میں روایت ہے, تھوڑی دیر کے بعد بول پڑی کہ حضور میرے دل میں یہ بات تھی. سرکار نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا, کہ میں نے سوچا کہ نہیں بتاؤں گی, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گی تو اللہ آپ کو بتا دے. یہ سیدہ عائشہ ہماری ماں کا عقیدہ ہے, یہ ہماری ماں کا عقیدہ ہے. وہ کہتی ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی, اس لیے کہ اگر میں دل میں کوئی بات رکھوں تو اللہ تو آپ کو دلوں کی, لوگوں کے دلوں کی بات ان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز بتا دیتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی لوگوں کی دلوں کی بات کو نہ جانتا ہو. سیدہ عائشہ فرماتی کہ حضور میں نے اس لیے جلدی سے بتا دیا کہ میں نہیں بتاتی تو اللہ آپ کو لوگوں کے سینوں سے اور ان کے دلوں میں چھپے ہوئے پنہا راز جسے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا, آپ کا رب آپ سے محبت میں ایسی غیرت فرماتا ہے کہ لوگوں کے سارے سینوں کی باتوں کو آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے. تو حضرت گرامی, اب اللہ وہ منافقین جو اپنے گھروں میں چھپ چھپ کے بات کر رہے ہیں, تو اللہ اپنے محبوب کو بھی اور اپنے محبوب کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کو باتیں بتا رہا ہے. محبوب, تجھ پر ایمان لانے والے تو بہت ہیں, لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ, کچھ ان میں سے ایسے ہیں. ابو بکر بھی کہتے میں ایمان لایا, عمر بھی کہتے میں ایمان لایا, عثمان بھی کہتے میں ایمان لایا, علی بھی کہتے میں ایمان لایا, خالد بھی کہتے میں ایمان لایا, تمام صحابہ کہتے میں ایمان لایا, انہی کے دامن میں اچھوں کا لبادہ اوڑ کر کچھ بھیڑیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھیڑیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے سنی جاگتے رہنا, چوروں کی رکھوالی ہے. جب چور خود حاکم بن جائے اور دین کے ٹھیکیدار بن جائے تو اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو فاضل بریلوی آپ کو فکر دے دے ہیں کہ اس دور میں حالات کیا ہو گئی ہے, کہ سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے, سونے والے جاگتے رہنا, چوروں کی رکھوالی ہے. تو اس باب رب کریم واضح کہتا ہے کہ محبوب کلمہ تو بہت سے پڑھ رہے ہیں, لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا، سب کی بات نہیں کی اللہ نے، من تمیز کے لیے آتا ہے، بازیت کے لیے آتا ہے، کچھ کے معنی میں آتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، الناس تو لوگ ہیں، من لگا کے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کو جانا نہیں، آمنا ایمان لایا، اللہ کو مانا کاجی ایمان لایا، وبالیوم الاخر، خالی اللہ پر ایمان نہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب وہ کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو کیا ان کا یہ ایمان لانا، ایمان ایمان کہنا ہماری بارگاہ میں مقبول ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمومنین، وہ مسلمان نہیں ہیں. کوئی سمجھے آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ماننے کی بات نہیں کرے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو جان رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے آمنا باللہ، وہ اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں محبوب. بات تو واضح ہو گئی، اب کیا رہ گیا شک؟ کوئی شک رہ گیا نہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں اور آخرت پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن رب کریم فرماتا محبوب وہ مومن نہیں ہے. مولا ایمان لانے کی بات کرے، ان کے جملے تو حکایت بھی کرے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں. مفسرین لکھتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ ایمان لانا یا کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ وہ کلمہ پڑھنے کی بات تو کرتے تھے لیکن کلمے کے تقاضے ادا نہیں کرتے، کلمے کے تقاضے ادا نہیں کرتے. آپ بولیں گے شاید وہ نبی کو نہ ماننے کی بات کرتے تھے، وہ خدا کو بھی ماننے کی بات کرتے تھے، وہ خدا کو بھی ماننے کی بات کرتے تھے لیکن خدا کو دراصل مانتے نہیں تھے، کیونکہ خدا کو ماننا لا الہ الا اللہ کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ پھر اس بات سے بھی ماننا ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. یہ کہنا کہ میں نے اللہ کو مانا، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، یہ خدا کو ماننا ہوا؟ ہوا. وبالیوم الاخر، قیامت کو مانتے. کیوں؟ قیامت کے دن سب کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ پر اہل بیت کی محبت کا غلبہ ہے، اللہ کی خوف کا غلبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس دن سے ڈر ہے کہ جس دن پوچھ گچھ کی جائے گی. تو اسلام کی ساری تعلیمات کا دار و مدار یوم آخرت ہے، یوم آخرت ہے کہ کرو جو کرنا ہے کرو. ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تمہارے تمام معاملات کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو دیکھو ایمان لانے کی بات کرتے ہیں لیکن خدا کے نبی کو دھوکہ دیتے ہیں. آخرت پر اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو نبی کے دین کے ساتھ دھوکہ دہی کیوں کرتے؟ تو پتا چلا کہ ان کا صرف زبانی کلمہ ہے، ان کا صرف زبانی کلمہ، لا الہ الا اللہ صرف زبانی کلمہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ زبانی کلمے ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے ہیں جب تک کلمہ جس کا پڑھا جا رہا ہے اس ذات کا احترام بجا نہ لایا جائے. کیونکہ ایمان کی جان، مختصر خلاصہ یہ نکلا، ان کا ایمان اس لیے قبول نہیں کیا گیا کہ ان کے دلوں میں خدا، یوم آخرت اور نبی کا احترام نہیں تھا. تو خدا ایسے کلمے کو قبول نہیں کرتا کہ جو زبان کلمہ تو پڑھے دل میں اللہ رسول کا احترام نہ ہو. خدا ایسے ایمان کو مقبول نہیں کرتا. خدا کی بارگاہ میں وہی کلمہ پڑھنا میرے دوستو کام آتا ہے کہ جب زبان کلمہ پڑھ رہی ہو، اللہ کو ایک کہہ رہی ہو، نبی کو اللہ کا رسول کہہ رہی ہو، اور دل پھر ان کی محبت سے لبریز ہو، ان کی تعظیم میں جھک رہا ہو، تو وہ ایمان مقبول ہے. اب سورہ منافقون پورے قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ منافقون، 28 پارے میں. اب دیکھیں تیسری حرکت اللہ رب العزت نے ان کی کیا گنوائی. فرمائے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، محبوب تیری بارگاہ میں منافقین آتے ہیں، پہلے تو کہا اللہ کو مانتے پھر بھی مسلمان نہیں، نبی کا نام نہیں لیا، قیامت کو مانتے پھر بھی مسلمان نہیں، نبی کا نام نہیں لیا. اب سرکار کی بات آ گئی، پوری سورت کا نام ہے منافقون. یہ کہتے ہیں جی جو چیز غیر اللہ کے نام پر پکاری جاتی ہے نا تو وہ حرام ہے. میں نے کہا منافق آپ کے نانا کا نام تھا، کیونکہ سورت کا نام منافقون ہے، تو یہ سورت منافقوں کے نام پر پکاری گئی نا. بولو ہم تو غوث اعظم کے نام پر کسی چیز کو پکارے تو یہ حرام کہتے ہیں. خدا تو خود اپنی سورت کا نام منافقون رکھتا ہے، تو کیا خیال ہے پھر ان سے پوچھے؟ سمجھے کچھ اعتراض آپ؟ یہ کہتے ہیں جی ہر وہ چیز جو غیر خدا، آپ یہ گیارہویں کہتے ہو غوث کی گیارہویں ہے، یہ غوث کا بکرا ہے، یہ خواجہ کی گیارہویں ہے، تو ہم نے کہا اس میں ناجائز ہونے کی بات کیا ہے؟ کل تو قربانی کا بکرا لایا تو کہہ رہا تھا یہ میرے چچا اسلم کا بکرا ہے، یہ میری نانی ختیجہ کا گویا کہ بکرا ہے. جب تیرے نانا نانی گھر کے سارے لوگوں پر بکرے کا نام لیا گیا حرام نہیں ہوا؟ ہم نے کہہ دیا یہ کھانا غوث اعظم کا ہے تو حرام ہو گیا. کہا یہ ہم نے نام کیوں لیا؟ ہم نے کہا نام تعارف کے لیے لیا ہے. بولے نہیں, سب چیز اللہ کی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کل میں سنی کو بھیجوں گا, تیرے گھر کے آگے سے گائے کی رسی کھولے گا اور لے آئے گا, اور جب تو کہے گا نا میری ہے تو کہے گا داڑھی رکھ کے مشرک ہو گیا کلمہ پڑھا, کیونکہ گائے تو اللہ کی اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں, گائے بھی اللہ کی ہے اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں. میرے امام نے بڑی پیاری بات کی, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اتنا سر منڈ دیا کہ عقل بھی منڈوا دی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. ان کو عقل ہوتی تو خدا سے واقعی میں نہیں لڑائی لیتے, اس لیے کہ ہم ایک گھنٹہ ناخوانی کریں یہ چڑ جاتے ہیں. خدا ازل سے ناخوانی کر رہا ہے. ورفعنا لك ذکرک, محبوب ہم نے تیرے لیے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہاں سنی ایک گھنٹہ ذکر کی بلندی کی بات کرے تو یہ دستوں کے رباں ہو جاتے ہیں. وہاں خدا اپنے ذمے کرم پر لیتا ہے. ورفعنا لك ذکرک, محبوب ساری دنیا میرے نام کا بول بالا کر رہی ہے, ہم تیرے نام کا بول بالا کر رہے ہیں. ورفعنا لك ذکرک, محبوب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا. خدا کہتا ہے میں بلند کر رہا ہوں, یہ کہتے ہیں نہیں ہونے دیں گے ناخوانی. تو میرا امام کہتا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. خدا کہتا ہے میں بڑھاؤں گا, یہ کہتے ہیں گھٹائیں گے. خدا کہتا ہے میں بڑھاؤں گا, یہ کہتا ہے گھٹائیں گے. میرا امام کہتا ہے عقل نہیں ہے تم میں. خدا سے کوئی لڑ سکتا ہے بھائی؟ بولو سنیو, خدا سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ نمرود پوری حکومت لے کر نہیں لڑ پایا, فرعون پورے زور کے ساتھ نہیں لڑ پایا, ایک تنہا موسیٰ اور ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام نے اسے تہ تیغ کر دیا, پیوند خاک کر دیا. ایک لنگڑے مچھر نے فرعون کو واسیلے, نمرود کو واسیلے جہنم کر دیا. حضرت موسیٰ کی ایک دعائے ضرر نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. حسین کی ایک کلمہ حق سے یزیدیت کی قوم کربلا کے اندر دفن ہو کر رہ گئی, دفن ہو کر رہ گئی. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں خدا کہتا ہے میں اہل بیت کے ذکر کو بلند کروں گا. خدا کہتا ہے بلند کرو. آپ کہیں جی کہاں بلند کروں گا اہل بیت؟ ارے چلو سمجھ میں آ گیا, وہ رفعنا لک ذکرک کہ نبی پاک کا ذکر ہے. یہ اہل بیت کی بات کہاں نکال دی؟ میں نے کہا جب خدا نماز میں کہہ دے پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, نماز جو خاص اس کی عبادت ہے اسی کی رضا کے لیے کی جائے گی. جب وہ اس کے اندر امام شافعی کے قول کے مطابق وہ درود ابراہیمی کو واجب کرتے ہیں, امت کا 45% سے زیادہ حصہ امام شافعی ہاشمی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز میں آل محمد پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. کیا فرمایا اس کی نماز؟ سرکار سے کسی نے پوچھا حضور ہم درود کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد. سرکار نے فرمایا ناقص ہے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ بولو بولو. ناقص ہے, نہیں چاہیے یہ درود, نہیں چاہیے, رکھ اپنے پاس, نہیں چاہیے. خدا نے میرے نام کو بلند کر دیا ہے, تیرے بولنے سے کیا ہوگا, تو اپنی آخرت سنوار رہا ہے. عرض کی گئی کہ حضور آپ بتائیے نا پھر کیسا ہونا چاہیے, کامل درود کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے, ہماری ساری سیرتوں کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے راضی کرنا ہے اور دودھ کی معراج کروانی ہے جو براہ راست میری مدار مقدس تک پہنچ جائے, تو میری اولاد کو نہ بھولنا, ان پر درود پڑھنا, تو میں تمہارا پڑا ہوا قبول کروں گا. اب دیکھو عقل نہیں ہے اس لیے تو خدا سے لڑ رہے ہیں. خدا نماز میں درود لا رہا ہے ان کا, یہ کہتے ہیں نہیں کیا حسین, کون حسین؟ یہ کہتے ہیں کون حسین؟ مجھے کہنے لگے جی یہ آل کیا ہوتی ہے؟ سب برابر ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ آل ہوتی ہے کہ وضو کر کے باادب سمٹے ہوئے جسم کے ساتھ جس کے حضور کو نماز نذرانہ تحیت اور نذرانہ سلام پیش کرتے ہیں, وہ آل محمد ہوا کرتی ہے. اور اللہ صرف اپنی محبوب کی اولاد پر درود نہیں پڑھواتا بلکہ اس کو کہتا پہلے آل ابراہیم پر درود پڑھ, آل ابراہیم پر درود پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مولا برکتیں اور فضیلتیں بھیج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اثر پر اور آپ کے اولاد پاک کا, کما صلی تعالی ابراہیم, جس طرح کہ تُو نے درود اور رحمت اور فضیلتیں بھیجی حضرت ابراہیم پر. وعلی آل ابراہیم, ایک طرف آل ابراہیم ایک طرف آل محمد. بتا دیا محبوب تیرا خاندان ہمارے حضور اتنا متبرک ہے, آل محمد تو تیری اولاد ہے, آل ابراہیم تیرے والدین ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک تیرے والدین کو بھی سلام نہ کر لے اور تیری اولاد کو بھی سلام. یوں تو بڑا بکواس کرتا ہوگا سید آمینہ کے بارے میں, یوں تو بڑا بکواس کرتا ہوگا سیدنا عبداللہ کے بارے میں، لیکن اللہ فرماتا آل ابراہیم پر درود پڑھ. آل ابراہیم کون ہے؟ اصل مصطفیٰ. اور آل محمد کون ہے؟ فرائے مصطفیٰ. اللہ فرماتا محبوب شریف تیری اولاد پر نہیں، تیرے والدین پر بھی. لا اقسم بهذا البلد، محبوب مجھے شہر کی قسم ہے. وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ تو یہاں تشریف فرما ہے. والدی وما ولد، محبوب مجھے تیرے پیارے والدین کی بھی قسم ہے کہ جس سے تو پیدا ہوا. والدی وما ولد، اللہ تو نہ سرکار کے والدین کو بھلائے اور نہ سرکار کی اولاد کو بھلائے. بھلانا تو درکنار قرآن میں بھی بیان ہو جائے. نماز خالص خدا کے لیے ہے، خالص خدا کے لیے ہے، اور وہی نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. نماز پڑھنی خدا کی ہے، نام آل محمد کا لینا ہے، آل ابراہیم کا لینا ہے، نام آل محمد. مجھے بتاؤ سنیو، جس وقت ہمیں درود پڑھتے ہیں امام حسین کے خیال نہیں آئے گا؟ امام حسن کا نہیں آئے گا؟ سیدہ زاہدہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان، حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا گویا کہ نام پاک ذہن میں گردش نہیں کرے گا. اور آل ابراہیم جب ہم کہیں گے تو سیدنا عبداللہ کا نام نہیں آئے گا، سیدنا عبد المطلب کا نام نہیں آئے گا، سیدنا ہاشم کا نام نہیں آئے گا، سیدنا مناف کا نام نہیں آئے گا، سب کا نام آئے گا. اس لیے کہ سارے آل ابراہیم سرکار کی اولاد، سرکار کے والدین ہیں، اور ساری آل محمد سرکار کی اولاد. اور اللہ نے فرمایا تو یہ کہتے جی نہیں ہونے دیں گے، مجلس ہے نہیں ہونے، بم دھماکے کریں گے. ہم نے کہا نمرود کو بھی خدا نے بڑی چھٹی دی تھی، نمرود کو بھی خدا نے بڑی چھٹی دی، پوری دنیا کے اندر اس نے فساد بپایا. رب کہتا ہے میری زمین کو میں نے بنایا ہے، اس میں فساد نہ کرنا. کیا فرماتا ہے سورہ مائدہ میں؟ اللہ کہتا ہے اس میں فساد، اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں نا، اللہ ان کو کہتا ہے یحاربون اللہ ورسول، ان کے پیشانی پر جا کر یہ لکھ دو یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر رہے ہیں. یہ سنیوں سے لڑائی نہیں کر رہے، یہ پاکستان سے لڑائی نہیں کر رہا ہے، یہ مسلمانوں سے لڑائی نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر رہے ہیں. کہ اللہ فرماتا ہے جو زمین میں کوشش کرتے ہیں لوگوں میں افراتفری پھیلانے کی، فساد اور قتل و غارت پھیلانے کی، جاؤ فرشتو اس کی پیشانی پر لکھ دو یہ اتنا بڑا بدبخت اور شقی ہے کہ یہ مجاہد نہیں ہے، یہ شہید نہیں ہے، یہ ملعون واصل جہنم ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے. اور جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے جنت میں نہیں جاتا بلکہ جہنم میں اسے گزر دیا جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے جی؟ مل کر بولو کہاں جاتا ہے؟ جو زمین میں فساد کرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ آواز نہیں آئی سنیو، تمہیں دم نہیں لگتا ہے؟ خدا کہتا زمین میں نے بنائی، اس میں باغات میں نے لگائے، دریا میں نے بہائی، سبزہ میں نے اگایا، خوبصورت میں نے بنایا، آسمان بنا کر اس کو آراستہ میں نے کیا، اس میں چراغا میں نے کیا، زمین میں نعمتیں میں نے اگائی، ہوا کو میں نے چھوڑا، رزق کو میں نے لایا، قسم قسم کی مخلوق میں نے پیدا کی، اور تم زمین میں فساد کرتے ہو. اللہ فرماتا ہر گناہ کو ہم معاف کر دیتے ہیں، فساد فی الارض کو ہم معاف نہیں کرتے. تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل ابراہیم کا ذکر قرآن میں بھی آیا اور نماز کے اندر بھی، جس طرح امام اعظم کے نزدیک وہ مستحب ہے، سنت ہے، لیکن حضرت امام شافعی کے نزدیک یہ درود پاک پڑھنا واجب ہے کہ آل ابراہیم پر بھی درود پڑھا جائے اور آل محمد پر بھی درود پڑھا جائے. اب یہ کہنی جناب مجلس سے نہیں ہونے دیں گے، معاملات نہیں ہونے دیں گے، تو میرا آقا کہتا ہے، میرا امام کہتا ہے، عقل نہیں ہے ان کو. عقل جو اللہ اپنے ذمے رکھ لے اللہ کو کوئی روکے گا پھر؟ اللہ کو کوئی روکے گا؟ میرا امام کہتا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں یہ پدی نہ پدی کے شوربے، یہ گھٹائیں. اللہ فرماتا ساری نمرودیت ایک طرف کی، تب بھی ابراہیم اور آل ابراہیم کو ہم نے بلند کیا ہے. اور کربلا کے اندر ساری یزیدیت ایک طرف تھی، تب بھی آل محمد اور محمد کو بلند ہم نے کیا ہے. جب کربلا میں آل محمد کا ذکر ختم نہیں ہوا تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. جب نمرود کے مارکے کے اندر آل ابراہیم کا ذکر ختم نہیں ہوا تو قیامت تک ختم، کیونکہ یزید سے زیادہ تم طاقتور نہیں ہو، اور اس کے فرزند البتہ ہو، نمرود سے زیادہ تم طاقتور نہیں، البتہ اس کے روحانی پہ جانشین تو ہو. جب وہ تمہارا روحانی باپ حسین کا ذکر ختم نہ کر سکا، ابراہیم کا ذکر ختم نہ کر سکا، آل ابراہیم کا ذکر ختم نہ کر سکا، تو یقیناً نمرود کے دربار میں جب آل ابراہیم کے چرچے ہوئے اور کربلا کی سرزمین پر آل محمد اور محمد کا ذکر ہوا تو وہ دین تھی اس کی تجویز کی، اور قیامت تک اس کو جاری رکھنا تھا. باب دیکھیں، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں جب تک اس کا احترام نہ ادا کیا جائے.
تمام تقاضے نہ کیے جائیں. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, غور سے سنیے. وہاں تو اللہ کو ماننے کی بات تھی, یہ گراؤنڈ بنا کر میں ایک موضوع آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں, توجہ رکھیے اس کو. وہاں پر تو اللہ کو, اللہ پر ایمان لانے کی بات کی, پھر بھی مسلمان نہیں, کیونکہ خدا کو ماننے, اللہ کو ماننا اور ایمان لانے کی بات تو کی لیکن خدا کی تعظیم نہ کی, خدا کے دین کا احترام نہ کیا, خدا کی صفات اور ذات کا احترام نہ کیا. اور یہ ہم سورہ منافقون کے اندر دیکھیں, سورت کا نام منافقون ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ جو چیز غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی وہ حرام. اگر یہ قاعدہ درست ہوتا تو اس سورت کا نام یہ ہوتا؟ بولو, یہ ہوتا. وہ کہتے ہیں جی صرف اللہ کے نام پر چیزوں کو پکارو. میں نے کہا تو ہوگا بدبخت یہاں پر خدا کا نام لے گا, اس لیے کہ خدا نے سورت کا نام ہی منافقون رکھا ہے. کافرون, قل یا ایھا الکافرون, سورہ کافرون نہیں بولتے اس کو؟ بولو بولو, سورہ کافرون بولتے کہ نہیں بولتے اس کو؟ سورہ کافرون, قل یا ایھا الکافرون. تو یہ سورت کا نام کافروں کے نام پر رکھا گیا اس لیے کہ اس میں تردید اور تشکیک جو کفر کی گئی ہے, پتا چلا یہ قاعدہ غلط ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے وہ حرام ہے. اس لیے کہ نکاح نامہ جب لکھا گیا تو تیری بیوی بھی تیرے نام پر پکاری گئی تھی, جب وہ حرام نہیں ہوئی تو گیارہویں بھی حرام نہیں ہوا, تیجا بھی حرام نہیں ہوا. گیارہویں بھی حرام نہیں اور تیجا بھی حرام نہیں. اب دیکھیں شاید آپ کا یہ ذہن کہہ رہا ہوگا کہ وہ نبی کو نہ مانتے ہو. قرآن کہتا ہے محبوب, قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کیا. سورہ منافقون میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون, محبوب یہ منافق تیرے دربار میں آ گئے, آئے, مفہومی معنی کرتا ہوں. قالو, سب کہہ رہے ہیں, قال نہیں, قالا قالا قالو, سب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انکا, بے شک, انکا, انا, انا حرف مشبہ بالفعل, کسی جملے سے شک کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. دیکھو کتنا ٹھوک بجا کر وہ بات کرتے ہیں, آتے ہیں, ایک نہیں کہتا سب کہتے ہیں. توجہ ہے قرآن سن, آپ ایک نہیں کہتا سب کہتے ہیں. قالو, سب کہتے ہیں, صرف یوں ہی نہیں کہتے, جب جمع خرچی نہیں کرتے. انا, بے شک, انا کا لفظ عربی زبان میں وہاں پر آتا ہے جب جملے سے سب شک کو دور کرنا ہو. انک لرسول اللہ, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک انکا, یہ انا ایک تاکید ہے, رسول پر جو لام ہے وہ بھی تاکید کا ہے. انکا لرسول اللہ, بے شک ہم گواہی دیتے ہیں ضرور ضرور آپ اللہ کے رسول. کتنا ٹھوک بجا کے بات ہو رہی ہے, دیکھو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, مان لینا چاہیے نا. سب مل کر کہتے ہیں, شک دور کر کر کہتے ہیں, جملے ایسے استعمال کرتے ہیں جس میں شک نہ ہو. انک لرسول اللہ, اللہ فرماتا ہے محبوب چھوڑ ان کو, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے تو ہمارا ضرور رسول ہے. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ زبانی جمع خرچ ہے, صرف یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. ابھی تازی جماعت آئی ہے, زبانی جمع خرچ ہے, صرف گھیرنے والی بات ہے. فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسول, محبوب خدا جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. تو مولا یہ منافقین جو کہہ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, کہ بے شک خدا جانتا ہے اور گواہ ہے اس بات پر کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں, یہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر ان کا عمل نہیں ہے, یعنی وہ کہتے ہیں ضرور ہم رسول کو مانیں پھر بھی مومن نہیں. کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ رسول کو ماننا صرف یہ کہنا کہ میں نے رسول کو مانا, یہ تقاضا اس کا پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول کے احترام کے لیے دل نہ جھکے, رسول کے احترام کے لیے دل نہ جھکے. یقیناً آپ کا دل بھی اس وقت گھبرا رہا ہوگا کہ کیا کیا جائے, اپنے ایمان کو کیسا بچایا جائے. میں بھی ایسی گھبراہٹ میں مبتلا تھا, میں نے کتابیں اٹھائیں, صالحین کے اقوال پڑھے, امت کے اقوال پڑھے, میرے سامنے بات آ گئی کہ جناب یہ چیزیں صحابہ میں تھی اس لیے ان کا ایمان لانا قبول ہوا, یہ چیزیں منافقین میں تھی اس لیے وہ واصلے راندائے درگاہ ہو گئے. پوچھا گیا حضور کیا چیزیں تھیں؟ فرمایا وہ نبوت کے تقاضوں کو. صحابی نبی کو بھی مانتا تھا, نبوت کے تقاضوں کو بھی مانتا تھا, منافق نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتا تھا, نبوت کے تقاضوں کو نہیں مانتا تھا. نبوت کے تقاضوں کو, نبوت کا تقاضا ہے کہ نبی تم جیسا نہیں, یہ نبوت کی روح ہے. نبی تم جیسا, اگر تم جیسا ہوتا تو تم پر بھی وہی آ جاتی نا. ایک بندے کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے اگر یہ قرآن جو ہے, یہ قرآن اس کا ایک حرف بھی پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب کہیے کہ جناب جو کہے نبی ہماری طرح اس کے سر پر 200 کلو کا پتھر پھینک کے مارو اور کہے رک جا وہ وہی گویا کہ ختم ہو جائے گا. تو صرف 100 کلو 50 کلو کے پتھر سے یہ مر سکتا ہے, اور قرآن جس پہاڑ پر اترے پورا پہاڑ پھٹ جاتا ہے. نبی کے سینے کی قوت دیکھیے کہ پورا قرآن اس کے سینے پر اترتا ہے, اس کے سینے کو کچھ نہیں ہوتا, اس کی ذات کو کچھ نہیں ہوتا. یہ تقاضے ہیں نبوت, یہ تقاضے ہیں نبوت کے. نبی وہ ہوتا ہے کہ جو بندوں میں بیٹھ کر خدا کی باتیں کرے, جو بندوں میں بیٹھ کر خدا کی باتیں کرے, اور لوگوں کو خدا دیکھ رہا ہو اور نبی کو بتا رہا ہو کہ محبوب اب یہ سازشیں ہو رہی ہیں, یہ نبوت کے تقاضے ہیں. جو نور نبوت اور غیبی نظر کا منکر ہوگا اس کا کلمہ پڑھنا ممکن ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جناب نبی کا کلمہ جب پڑھ لیا جائے اس کو اپنے سے ممتاز ماننا, اعلیٰ ماننا, اللہ کے حریم ناز میں غیب کی دنیا میں فانی ماننا یہ ضروری ہے. جو یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, وہ کسی کے بارے میں نہیں جانتا, یہی عقیدہ منافقین کا تھا جس کی بنا پر وہ اللہ کے نبی کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہی مسلمان نہیں مان سکتے. اور آخری اس کا خلاصہ یہ پیش کر دوں کہ نبی پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے, تو حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں وہ تقاضا یہ ہے کہ نبی کو اللہ دو طاقتیں دیتا ہے جس کو ماننا ہے, دو صفات دیتا ہے جس کو ماننا ہے, یوں سمجھو دو معجزے دیتا ہے جس کو ماننا, بولو ضروری ہے, جس کو ماننا ضروری ہے. اگر ان دو چیزوں کو نہ مانا گیا پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہا اس کا کلمہ پڑھنا مقبول نہیں ہے. وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ دو چیزیں, دو معجزے اللہ نبی کو دیتا ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سن لو, معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ نبی کا ایسا کوئی عمل, ایسا وہ کوئی کام نبی کی جانب سے ہو جس کی مثال, جس کی نظیر, جس کی تمثیل لانے سے ساری دنیا عاجز ہو جائے. تو جب دنیا عاجز ہو جائے گی اس کی نظیر لانے سے, ویسا کام کرنے سے, تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے, اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اب نبی کو اللہ دو معجزے ایسے دیتا ہے, اس معجزے کے اندر ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہے. نبیوں کے بے بہا معجزے ان دونوں شکوں کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں کہ نبی کو دو معجزے ایسے ملتے ہیں کہ جس سے ساری دنیا عاجز ہو جاتی ہے. فرما ایک معجزہ اس کے نسب کا ہوتا ہے, ایک معجزہ اس کے بولے کس کا ہوتا ہے؟ خاندان کا. کس کا ہوتا ہے؟ فرما ایک معجزہ اس کے خاندان کا ہوتا ہے کہ ایسا خاندان پھر کسی کے پاس نہیں ہوتا. اب دیکھو جو کہے حسین کیا ہے, اس نے نبی کو مانا. میں پہلے کہا آپ سے, کیونکہ خالی نبی کو ماننا کلمہ پڑھنا نہیں, اس کے تقاضے ادا کرنا ہے. اور نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو جو اللہ مقام دیتا ہے اس کو مانا جائے. تو اللہ نبی کو جو مقام دیتا ہے اس کو دو جملوں میں سمیٹ لیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ ایک نبی کو اللہ خاندان کا معجزہ دیتا ہے کہ ایسا خاندان پوری دنیا لا نہیں سکتی, اور نبی کے ہاتھ پر خدا ایسے کام جاری کرتا ہے کہ ایسا کام کوئی نہیں. اب جو یہ کہے کہ نبی کے خاندان والے ہم جیسے یا ان کی کوئی حیثیت نہیں, تو اس نے اس بات کو مانا. تو جب اس نے بنیاد کو نہیں مانا تو نبی کو کیسے مانا؟ سمجھے آپ؟ تو لہذا منافقین بھی ان کا کلمہ پڑھنا مقبول اس لیے نہیں تھا کہ وہ روح ہے نبوت کو, عقیدے کی روح کو نہیں مانتے تھے, اور روح نہیں ہوگی تو جسم کیسے باقی رہے گا. تو عقیدہ نبوت کی روح یہ ہے کہ نبی کے خاندان کی عزت کی جائے, اور نبی کو اللہ جو نسب کا معجزہ دیتا ہے, نبی کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہوتی, نبی کے والد جیسا کسی کا والد نہیں ہوتا, نبی کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہوتا. اب جو سرکار کے والدین کو مسلمان نہ مانے, معاذ اللہ, جو تحقیقیں کرتے پھرتے ہیں وہ مسلمان رہے؟ میری اتنی لمبی چوڑی بات کو آپ کچھ سمجھے کہ منافقین کا کلمہ کیوں مقبول نہیں ہوا. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کا مقبول کیوں نہیں ہوا اور ان کا مقبول کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ نبی کے ان دو وصفوں کے منکر تھے, نبی کے خاندان کے بھی احترام کے منکر تھے, اور نبی کی ذات سے جو صدور معجزہ ہوتا تھا اس کے بھی منکر تھے. صحابہ کا کلمہ پڑھنا اس لیے ان کے کام آ گیا کہ وہ اہل بیت کے آداب کو بھی بجا لاتے تھے اور نبی کی ہر بات اور معجزے کو قبول کر لیتے تھے. وہ صرف زبانی کلمہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کے نسب کا احترام اور اس کے عمل کا احترام صحابہ وہ کر کے دکھاتے تھے. اور کیوں نہ ہو, اور نبی نے اس کی دعوت بھی دی ہے, نبی نے ایسا نہیں چھوڑا, نبی نے دعوت بھی دی ہے کہ میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے. سرکار نے خود فرمایا اللہ نے جب مجھے پیدا کیا, اللہ نے جب زمین بنائی تو مجھے اللہ نے زمین بنانے کے بعد اللہ نے مجھے زمین میں رکھا. فرمایا زمین پر خدا نے قبیلے تشکیل دیے تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا. فرمایا جب خدا نے گروہ بنائے سب سے اچھے گروہ میں رکھا. فرمایا جب خدا نے خاندان بنایا تو سب سے اچھا خاندان بنو ہاشم بنایا, اور بنو ہاشم میں جس کو سب سے بڑی عزت دی وہ مجھے دی گئی. یعنی ذات مصطفیٰ کو پھیلائیں تو کائنات بن جائے, اور فضیلتوں کو سمیٹے تو ذات مصطفیٰ بن جائے. میرا آقا فرماتے ہیں خدا نے قبیلے بنائے تو سب سے اچھے قبیلے میں مجھے رکھا, گروہ بنائے تو سب سے اچھے گروہ میں مجھے رکھا. پتا چلا جو سرکار کہہ رہے ہیں اس بات پر ہے کہ نہ مجھ جیسا کوئی ہے, نہ میری جیسی برادری کسی کی ہے, نہ میرے جیسا خاندان کسی کا ہے. یہ بنیاد ہے عقیدہ نبوت کی. اگر کوئی اس چیز کو نہیں مانے گا اس کا کلمہ پڑھنا کام. تو سنیوں میں تمہارے ایمان کو سلام کرتا ہوں کہ تم نیندوں کو قربان کر کے ذکر حسین سننے آتے ہو, خاندان رسول پر فدا ہونے کے لیے چلے آتے ہو. خدا تمہارا آنا قبول کرے, تمہارے آنے کی برکت سے خدا میرا آنا قبول کر لے. حضرات گرامی دیکھیے اب کیا فرمایا گیا, بات سمجھے کہ نسب کا احترام کیوں ضروری ہے, نبی کے گھرانے کا احترام کیوں ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو واضح فرمایا, اس چیز کی گویا کہ وضاحت فرمائی. اس کی ایک چھوٹی سی دلیل آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, دفعہ درود پاک پڑھیے. سیدی یا حبیبی یا رسول, جنگ بدر لڑی گئی, نبی کا نسب بہت اعلیٰ ہوتا ہے, اس کا احترام بہت ضروری ہے, اس کا احترام. اب بھی موقع ہے کہ جس نے بے ادبی کی ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہم سنی تمہارے دشمن نہیں, ہم خارجیوں کے دشمن ہیں, ہم اہل بیت کے دشمنوں کے دشمن ہیں. ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ تو اپنی جوتی دے کہ میں اپنے سر پر رکھ لوں, اس لیے کہ تو حسین سے محبت کرتا ہے, تو نبی پاک کے والد عبداللہ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, کہ تو سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ زاہدہ سیدہ آمینہ سے محبت کرتا ہے, تو سرکار سیدہ فاطمہ کے حضور ادب کے جملے کہتا ہے, تو سیدنا مولا کائنات کے حضور ادب کے جملے کہتا ہے. ہم اس کے یار ہیں جو خاندان رسول کا احترام کرتا ہے. ہماری دوستی دشمنی کھلی ہوئی ہے جی, ہم نے بیچ کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے. موت کا ایک ہی دن مقرر ہے, موت کا ایک ہی دن مقرر ہے. لکل امتی نجل, ایک دن مقرر ہے, اور جب وہ دن آ گیا تو پھر نہیں بچنا ہے. لیکن مولا ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ ہمارے سینوں میں تیرے محبوب کا, تیرے محبوب کے گھرانے کا, تیرے محبوب کے صحابہ کا احترام نہ ہو. مولا ایسی محفل میں موت دینا کہ جہاں پر تیرے محبوبوں کا ذکر کر رہا ہو رہا ہو, جہاں تیرے خاندان تیرے محبوب کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہو, جہاں تیرے محبوب کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو, یا وہ یادیں دل میں پنہا ہو اور دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر تو خلوت میں, قبر خلوت کی جگہ ہے, اس کو قبر پر لے کر چلے. قبر سے سنی نہیں ڈرتا, قبر سے سنی اس لیے کہ یہ چراغ جو دل میں جل رہا ہے نا حضور کے خاندان کی محبت کا, یہ اندھیرا کہیں نہیں کرتا ہے. یہ اندھیرا, اس کی روشنی دنیا میں بھی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اور قبر میں پہنچ کر بھی وہ ظاہر کرتا ہے. کیا خوب فرمایا مولانا حسن نے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی. قبر کو لے لیں گوشائے تنہائی, دل میں ہو جو قبر روشن کرنا چاہتا ہے, آؤ خاندان رسول کی محبت دل میں بٹھاؤ. یہ ایسا چراغ ہے جو بجھتا نہیں ہے, یہ دنیا میں رہا تمہارے پورے علاقے کو منور کر دے گا, اور قبر میں چلا گیا تو ایک عاشق اہل بیت قبرستان میں پہنچا سارے قبرستان سے عذاب اٹھ گیا. کیونکہ ایک ہاشمی خود سید پہنچے تو بات اور ہے, یہاں تو ان کا غلام ان سے محبت کرنے والا پہنچ رہا ہے. ان سے محبت کرنے والا غلام اگر پہنچ جائے, اس لیے صحابہ کی خواہش ہوا کرتی تھی, بزرگان دین کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ سادات کے قرب میں دفن کیا جائے, سادات کے قرب میں دفن کیا جائے, اہل بیت کے قرب میں دفن کیا جائے. کہ میری کوٹھڑی تو اندھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں تو چراغ ہی چل رہا ہے. یقیناً خدا غیرت کرتا ہے اپنے محبوب کے خاندان سے جو اس کے پہلو میں دفن ہو جائے. خدا کو یہ گوارا نہیں کہ اس پر عذاب کیا جائے. جاؤ بڑا بڑھتا ہے فیضان اہل بیت کا, جا یہ تو ہے جنتی, ان کے قرب سے تو بھی جنتی ہو گیا, تو بھی جنتی ہو گیا. اللہ اکبر, یہ مقام ہے, یہ مقام ہے اہل بیت کا, کہ اگر کسی کو ادنا سی توہین بھی ہو جائے, ادنا سے توہین بھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ استغفار کرے اور ایک دفعہ دل سے درود ابراہیم پڑھ لے. آؤ ہم مل کے سب پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آمین. اب دیکھیں آپ خانوادہ رسول کا احترام. دیکھیں آپ جنگ بدر لڑی جا رہی ہے. سرکار کے ایک صحابی ہیں ابو حذافہ. یہ حذافہ بھی نعمان نہیں ہے, یہ ابو حذافہ ہے. یہ مکہ کا سب سے بڑا مشرک عتبہ اس کے بیٹے ہیں. عتبہ جو جنگ بدر میں مارا گیا, عتبہ ولید, یہ عتبہ کے بیٹے ہیں ابو حذافہ. لیکن یہ مکے میں مسلمان ہو گئے. یہ مہاجر صحابہ ہیں, مکے میں مسلمان ہو گئے. جب جنگ بدر کا مارکہ شروع ہوا, میں ترتیب آپ کو لا رہا ہوں, غور سے سنیے خاندان رسول کا مقام, کہ جب جنگ بدر کا مارکہ شروع ہوا, جنگ بدر کی لڑی جانے لگی, اللہ اکبر, تو ان کے لیے دو امتحانات سامنے آئے. خدا کی قسم وہ پہاڑ پر بھی گرتے تو پہاڑ پھٹ جاتا. جو سرکار کے صحابی نے اپنے سینے پر اس کو محسوس کیا. آپ کے والد مکہ کے رؤساء میں سے تھے اور عرب میں خاندانوں کی بڑی احترام اور بڑی بات ہوا کرتی تھی. لیکن جب سرکار کے دامن پر نثار ہوئے, جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آئے, اللہ اکبر, تو معاملہ یہ تھا کہ ان کے والد مارے گئے. عتبہ کافر تھا, مارا گیا. ابو جہل مارا گیا. سرکار نے حکم دیا کہ سب کو ٹانگوں سے گھسیٹو. توجہ ہے, اپنے والدین کو یاد رکھیں. میں بھی اپنے والدین کو یاد رکھتا ہوں, کیونکہ جب تک احساس نہیں ہوگا اہل بیت کی محبت ایسی نہیں آئے گی. کیونکہ یہ آتی بہت مشکل سے ہے اور پھر ایسا چراغا کرتی ہے کہ پھر آخرت دنیا سب روشن ہو جاتی ہے. اس کو دعوت دیں, کشادہ کریں سینے کو, اپنے آپ کو بھلائیں. جب آپ اپنے آپ کو بھلا گئے, حسین دل میں آ جائیں گے. آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا, علی کا پیغام دل میں آ جائے گا. اب آپ دیکھیں, اللہ اکبر, حضرت ابو حذافہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے والد کو ایک صحابی, ان کے والد مارے گئے ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی تلوار سے. خدبا کو وسیلہ جہنم کیا انہوں نے, سید الشہداء نے. اب ٹانگ سے ان کے والد کو گھسیٹا جا رہا تھا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ مارا گیا, اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. اس کی پیٹ کی آنتیں باہر ہیں اور گھسیٹ کے لے جا کر کلیب بدر میں پھینک دیا گیا. میرے آقا نے دور سے دیکھ لیا, ابو حذافہ کا ایک رنگ آ رہا ہے, ایک رنگ جا رہا ہے. باپ ہے نا, ایک رنگ آ رہا ہے, ایک رنگ جا رہا ہے. سرکار اٹھے اور قریب گئے اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے. فرما, حذافہ کیا بات ہے, عتبہ کی موت پر افسوس ہے؟ کہا نہیں حضور, مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میرا باپ بہت سمجھدار تھا اور بڑا دانا تھا, اس میں اسلام قبول کیوں نہیں کی؟ اسلام قبول کیوں نہیں کی؟ جب یہ بات اس نے کی, سرکار نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی. ابو حذافہ, تیرا ایمان کامل ہے, تیرا ایمان کامل ہے, یقیناً تو نے اپنے باپ کی موت کا سوگ نہیں کیا, تو نے اسلام ہی کے پیغام کو بیان کیا ہے. اب کیا ہوا, اب یہ جنگ اپنے مرحلے پر پہنچ رہی ہے. سرکار نے اعلان فرما دیا کہ سنو, غور سے سن لو, میرے چچا عباس اگر کہیں نظر آ جائیں, اہل بیت میں سے ہے نا, حالانکہ یہ خود آئے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے, کافروں کے دستے میں آئے ہیں. سرکار نے فرمایا, بنو ہاشم, میرے خاندان کا اگر کوئی بھی بندہ, صحابہ سن لو, میرے خاندان بنو ہاشم کا کوئی بھی شخص تمہاری تلوار کی ضد میں آئے گا تو تم چھوڑ دو گے, چھوڑ دو گے. اس لیے کہ وہ زبردستی آئے ہیں, لائے گئے ہیں. ان کا دل نہیں تھا میرے خلاف لڑنے کا, وہ زبردستی لائے گئے ہیں. ان کا دل نہیں تھا میرے خلاف لڑنے کا. ابو حذافہ نے جب یہ سنا تو گویا کہ آگ بہولہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ نقتلوا آباءنا واخواننا وعشيرتنا ونترك العباس. یہ کیسی بات ہے کہ ہم اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے مارے, اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے مارے, اپنے رشتے دار کو اپنے ہاتھ سے مارے اور عباس کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس وقت ان کے جذبات تھے, کیونکہ باپ مارا گیا ہے, باپ مارا گیا, اور ادھر سے اعلان ہوا کہ بنو ہاشم کو ہاتھ نہیں لگانا. توجہ ہے, یہ خاندان رسول ہے. بولو سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میں ان کا ضامن ہوں، وہ میرے خلاف لڑنے نہیں زبردستی لائے گئے ہیں، زبردستی لائے گئے ہیں، اور میں مختار بھی ہوں، جس کو کہوں مارو جس کو کہوں نہ مارو. تو میں کہتا ہوں میرے خاندان والے پر کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. تو سیدوں کے خلاف بولنے والے ذرا غور سے سن لیں، یہاں پر سرکار نے بدر کے میدان میں کفر و حق، کفر اور حق ایمان اور حق حق و باطل کا مقابلہ ہے. امام حسین کے لیے بغض رکھنے والے یہاں پر سن لیں، سرکار نے کہا میرے صحابہ سنو، میرے ہاشمی میرے خاندان میں سے کوئی تمہارے سامنے آ جائے، یہاں تک کہ میرے چچا بھی آ جائے، تو تم نے تلوار نہیں اٹھانی. ابو حذافہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی تلوار سے اپنے باپ کو مار دیں، اپنے بیٹوں کو مار دیں، ایک عبرت کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو مار دیں اور ہم عباس کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. بلکہ وہ کہنے کہ واللہ لئن لقیتہ لاجمن بالسیف، خدا کی قسم اگر عباس میری تلوار کے سامنے آ گئے. ابو حذافہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم عباس میری تلوار کے سامنے آ گئے تو اس تلوار سے میں ان کی گردن مار دوں گا. یہ بات حضرت عمر نے سنی. حضرت عمر نے سرکار کے دربار میں عرض کی کہ حضور اجازت دے میں ابو حذافہ کی گردن مارتا ہوں، یہ منافق تو نہیں ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ آپ نے کہا کہ جناب عباس پر ہاتھ نہ لگانا، اس نے یہ جملے کیسے کہہ دیے؟ سرکار نے فرمایا چپ ہو جاؤ، اسے اپنے باپ کا غم ہے، چپ ہو جاؤ، اسے اپنے باپ کا غم ہے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا ابو حذافہ کا، اس صحابی کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور سرکار کی شفقت کو دیکھے تو زارو قطار رونے لگے. کہا کہ حضور میں نادی ہوں، مجھے معاف کر دوں. حضور میری زبان سے آپ کے اہل بیت کے لیے ایسے جملے نکل گئے، معاف کر دوں. حضور میں دل سے آپ کے دربار میں تائید ہوں، آپ زبان نہیں میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضور معاف فرما دیجئے. میرا آقا فرما ہاں ہاں ابو حذافہ تو معاف ہے، تو نے اپنے باپ کے لیے جو جملے بولے ہیں یہی تیرے لیے کفارے کے لیے کافی ہے اور یہی تیرے اسلام کے لیے کافی ہے. لیکن ابو حذافہ ایک غیرتی صحابی ہے، کا غلطی تو ہو گئی، نبی تو نہیں تھے نا، نبی تو نہیں ہے، تربیت ہو رہی ہے. طالب علم کی جب تربیت ہوتی ہے تو شروع شروع میں وہ غلط غلط لکھتا ہے، بعد میں صحیح لکھنے لگ جاتا ہے. شاہ ولی اللہ صوفیوں کے امام میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرمایا صحابہ سے بظاہر کبھی یہ تسامح ہو جاتا ہے، کہ یہ ان کے تحفظ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ابھی تربیت پا رہے ہیں، ابھی تربیت پا رہے ہیں. ایک بچہ لکھنا نہیں جانتا، استاد کے پاس جاتا ہے، کتابت سیکھتا ہے تو پہلے غلط غلط لکھتا ہے، لیکن جب استاد کی صحبت کامل ہو جاتی ہے تو اچھا خطاط ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھا خطاط ہو جاتا ہے. ابو حذافہ کی قلب پر جب میرے آقا نے توجہ فرمائی، شرمندہ اور نادم ہوئے، سرکار کے حضور استغفار کی. سرکار نے فرمایا کہ تو معاف ہے، تیرے دل میں نفاق نہیں ہے، تو مومن ہے. لیکن ان کی غیرت ایمانی کیا کہتی ہے؟ انہوں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ ما انا بآمین من تلک الکلمت التی قلتها یومئذ، یا اللہ میں نے جو بدر کے دن یہ غلط کلمے اپنے زبان سے کہہ دیے، یا اللہ جو یہ غلط جملے اہل بیت رسول اور سرکار کے مقابلے میں میری زبان سے نکل گئے، یا اللہ میں اس کا کیا کفارہ پیش کروں؟ کہا میرا دل یہ کہتا ہے میرے رب نکفرہا عن الشہادت، کہ تو مجھے شہادت کی موت دے کہ جب میری گردن کٹ جائے اور یہ گواہی بن جائے کہ ابو حذافہ منافق نہیں تھا، اہل بیت اور رسول کا عاشق تھا. یہ انہوں نے اپنے آپ سے عہد کیا اور دل میں چھپا کر رکھا. آپ کبھی کسی صحابی کے سامنے شرمندگی سے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، حالانکہ سرکار نے معاف کر دیا تھا. یہ احترام اہل بیت، یہ حرمت رسول کے تقاضے، سر نہیں اٹھاتے تھے. دوست کہتے تھے سر اٹھاؤ، کا بدر سے جھک گیا ہے میرا سر، اب نہیں اٹھتا، اب جب میری گردن کٹ جائے گی نا جب ہی سر اٹھاؤں گا پھر میں، کہ اب سر نہیں اٹھتا، غیرت میری اس بات کو گوارا نہیں کرتی. مسلمہ بن کذاب نے جب حضرت ابو بکر کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت خالد بن ولید نے جب لوگوں کو بلایا، سب سے پہلے تلوار لے کر ابو حذافہ آگے بڑھے، کہا اس مرتد کو سب سے پہلے میں واسیلہ جہنم کروں گا، اور آپ مسلمہ بن خزاب کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت آپ نے نوش فرمائی. حضرت خالد نے فرمایا ابو حذافہ مومن ہے، آج جان دے کر اس نے ثابت کر دیا کہ خدا نے اس کے گناہ کو معاف، خدا نے اس کے گناہ کو. تو آج بھی دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، اگر کسی کے دل میں اہل بیت کے لیے گستاخی آ گئی، سرکار کے صحابہ کے لیے گستاخی آ گئی، آج توبہ کر لے، آج توبہ کر لے. رب کریم غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے خاندان کے لیے اتنی غیرت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ بنو ہاشم کے کسی بندے کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا. فرمایا خدا نے سب سے معزز قبیلہ بنو ہاشم بنایا ہے، اور بنو ہاشم میں خدا نے گویا کہ مجھے فضیلت دی ہے. اللہ اکبر. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی ہیں، جب ہی مسلمان ہوئے مدینے آئے تو لوگ حیران تھے، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، تو لوگ آ کے دیکھتے تھے کہ ابو جہل اتنا بڑا کافر، ان کا بیٹا حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے، کسی کی زبان سے نکل گیا یہ تو ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ تو فلانے کافر کے بیٹے ہیں، بات تو ٹھیک تھی نا، ان کے والد ایسے تھے، والد ایسے تھے، لیکن پھر بھی ان کو دکھ ہوا کہ یہ میرے ایمان کی بات نہیں کرتے، مجھے میرے باپ کا تانا کیوں دیتے ہیں، میرے آقا نے بھانپ لیا، جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو میرے صحابہ، اکرمہ کو کوئی باپ کا تانا نہیں دے گا، اب دیکھو باپ واقعی میں کافر ہے، باپ واقعی میں کافر ہے، اور باپ کو جب کافر کہا گیا تو ٹھیک کہا، لیکن ایک مسلمان بیٹے کو اپنے باپ کو کافر کہتے ہوئے، خواب وہ کافر تھا، دکھ اور تکلیف پہنچی، سرکار نے فرمایا جو ہم میں سے ہے وہ اکرمہ کو باپ کا تانا نہیں دے گا، مجھے بتائیے سرکار کے والدین تو ہیں مومن، ان کو جو مسلمان نہ مانے تو سرکار کے دل کو کیسی تکلیف پہنچے گی، اکرمہ کا باپ تو تھا کافر، اس کو کافر کہا گیا تو تکلیف پہنچی، سرکار کے والدین کو معاذ اللہ ایسا کہا جائے تو سرکار کو کیسی تکلیف پہنچے گی، اور قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے ہمارے رسول کو اذیت دی ہے خدا اسے دنیا میں بھی لعنت کرے گا اور آخرت، تو سرکار کے والدین کے خلاف بھونکنے والے سن لے، سیدہ آمنہ کے اوپر عدم ایمان کا قول لگانے والے سن لے، ان پر تو امت کا اجماع ہو چکا ہے، ان پر تو امت کا اجماع ہو چکا ہے، صالحین کے زمرے میں ہیں، اللہ اکبر، غزوہ حنین لڑی جا رہی ہے، صحیح بخاری کیا پڑھا پڑھایا جاتا ہے، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، کتاب المغازی کے اندر موجود ہے، جنگ شروع ہے، غزوہ حنین، 40,000 مسلمان، کبھی جو چاہوں گا 40,000 مسلمان غزوہ حنین میں کافروں سے لڑنے کے لیے مکہ سے باہر نکلے، صحابہ کرام نے کہا کہ حضور آج تو ہم 40,000 ہیں، اب تو ہم کفر پہ غالب آ جائیں گے، سرکار نے فرمایا تم نے 40,000 کا نام کیوں لیا، اللہ قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، تم نے 40,000 کی بات کیوں کی، کیا 313 میں 1,000 سے زیادہ کافروں کو پچھان نہ دیا، خیر چلو جب لوگ روانہ ہوئے، حنین ایسی سرزمین تھی جہاں پر لڑائی ہوئی، پورے راستے میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی کے سلسلے تھے، ٹیلے تھے مٹی کے، کافر اس مٹی کے ٹیلے کے پیچھے، پتھر کے ٹیلے کے پیچھے تلوار لے کر چھپ گئے، تلوار لے کر چھپ گئے، اب صحابہ سرکار کے ساتھ جیسے داخل ہوئے انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، جب انہوں نے اچانک حملہ کیا تو ایک بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ میں یہ ہوا کہ بعض صحابہ کی سواریاں مڑ گئی اور وہ دوسری طرف دوڑنے لگ گئے، سرکار نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، عباس چچا جان آواز لگاؤ کہ کوئی مسلمان پیٹ دکھا کر بھاگے گا نہیں، کوئی مسلمان پیٹ دکھا کر بھاگے گا نہیں، اپنے چہرے کافروں کی طرف کرو اور بڑھ جاؤ ان کے میگے کے اندر، بخاری میں آتا ہے کہ جس وقت لوگ، کیونکہ بھگدڑ مچ گئی تھی، نفسیاتی بات تھی، جب صحابہ پیچھے ہٹنے لگے، سرکار پیچھے نہ ہٹے، روایت میں آتا ہے سرکار سفید رنگ کے دراز گوش پر سوار تھے اور اپنے سواری کو کافروں میں داخل کر رہے تھے اور ہاتھ میں تلوار لہرا رہے تھے، اور کافروں سے پتا ہے کیا کہہ رہے تھے، آپ ذرا اس فضا کو محسوس کریں کہ جب اچانک کافر سامنے آ گئے اور ایک بھگدڑ مچ گئی، پتا نہیں چل رہا سامنے کون ہے، سرکار میدان سے لوٹے نہیں، پیچھے کی طرف ہٹے نہیں، بلکہ بخاری شریف میں آتا ہے سرکار نے اپنی سواری ان میں داخل کی اور تلوار لہراتے ہوئے، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب دشمن کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے نا تو پہلے اسے مارنے سے پہلے اسے بتایا جاتا ہے، ابے سوچ کس سے لڑ رہا ہے، اسے جملے کہے جاتے ہیں کہ دیکھ کس سے لڑ رہا ہے، کیا تو برداشت کر سکے گا بعد میں دشمنی، اگر اس کے تازیے جملوں سے ٹھنڈے ہو جائیں، اگر اس کے تازیے جملوں سے ٹھنڈے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بات اسلحے پر آ جاتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی برحق ہیں، سامنے کفر ہے یہاں اللہ کا نبی ہے، سامنے کافر ہے یہاں اللہ کا نبی ہے، سرکار نے فضا میں تلوار کو لہراتے فرمایا کہ تم کیا سمجھے کہ اچانک تم حملہ کر دو گے، اچانک تم ہم پر آ جاؤ گے تو یہ نبی ڈر کر بھاگ جائے گا، فرما ان النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں، میں نے بھاگنا نہیں ہے، ان ایک شعر پڑھا میرے آقا نے، اس کے پہلا مصرع یہ تھا کہ ان النبی لا کذب، میں نبی ہوں، کافروں کو کیا بتا رہے ہیں، میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں، اور بعد میں برادری کی بات کیا کرتے ہیں؟ فرمایا انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں کہ دروازہ چھوڑ کر بھاگ جاؤں، میدان چھوڑ کے چلے جاؤں، اور میں تو بھاگ سکتا ہی نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ امام سیوطی کہتے ہیں اب بہت بڑا کوئی بدبخت ہوگا جس کے نزدیک سرکار کے والدین کی ایمان کی بات ظاہر نہ ہو، سرکار کافر کے منہ پر، کافر کے منہ پر اپنے دادا کا نام لے رہے ہیں۔ کفر کے سامنے کفر کی تعریف نہیں کی جاتی، کفر کے سامنے کفر کی تعریف، یا یوں ہی کفر کی تعریف کرنا کفر ہے۔ نبی نے دشمنوں کے سامنے اپنے دادا کا نام لے کر بتا دیا کہ جس طرح ایک پلہ میرے پاس نبوت کا ہے تو دوسرا پلہ میرے پاس میرے دادا کا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ میرے آقا کو اپنے دادا سے کتنی محبت تھی۔ اب وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ جس کی زبان سیدنا عبداللہ کے لیے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہوئی، یا وہ کہتے ہیں محترم عبداللہ، میں نے کہا وہ منافق پورا کلمہ پڑھ، یہ محترم عبداللہ کیا؟ کہا جی بی بی آمینہ، میں نے کہا پورا بول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا بول عبد المطلب، میں نے کہا پورا بول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار تو کافر کے منہ پر اپنے باپ کا نام اور دادا کا نام لینے سے نہیں ڈرتے، تو منافق مسلمانوں کے سامنے نام ایسا لیتا ہے، مسلمانوں کے سامنے نام ایسا لیتا ہے۔ اور حضرات گرامی بات دراصل یہ ہے، شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ ہے، غور سے سن لیجئے، یہ قاعدہ ہے کہ باپ دادا کی نیکیاں اولاد کو ملتی ہیں، یہ شریعت کا قاعدہ ہے، باپ دادا کی نیکیاں، بولے بولے باپ دادا کی نیکیاں اولاد کو ملتی ہے۔ اولاد اگر بدکار کیوں نہ ہو، اولاد اگر بدعمل کیوں نہ ہو، لیکن ان کے خاندان میں لوگ نیک گزرے ہیں تو رب کریم اس نیکی کا حصہ ان کو دیتا ہے اور ان کی نیکی میں کمی بھی نہیں کرتا اور ان کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آل محمد کی فضیلت دیکھنی ہے اس حوالے سے ہٹ کر، تو دوسرے زاویے سے اس طرح دیکھیے کہ اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کی نیکیاں اولاد کو ملتی ہے، باپ دادا کی نیکیاں اولاد کو ملتی ہے۔ نسب کی فضیلت ثابت ہے، خاندان کی وجاہت ثابت ہے، ایمان کے بعد ایمان ہونا شرط ہے، اگر ایمان ہے تو نسب کام آئے گا، برادری کام آئے گی، لیکن رسول کی، کس کی؟ کس کی؟ حضرت عمر آخری عمر میں حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا میں آپ کی بیٹی امام حسین کی چھوٹی بہن ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا عمر، ام کلثوم کی عمر بہت چھوٹی ہے، یہ ساری کتابوں میں، سب کی کتابوں میں لکھا ہوا، کوئی ڈھکا چھپا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا عمر، ام کلثوم کی عمر چھوٹی ہے، ابھی نکاح کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور میں نکاح دنیاوی مقصد و تقاضے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کے خاندان میں اٹھایا جائے۔ عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگے، عمر جن کی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا کہتے ہیں یہ میری امت کا محدث ہے، ملائے اعلیٰ سے براہ راست فیضان اس کے قلب پر ہو جاتا ہے، یہ جو کہتا ہے وہی بات ہو کر رہ جاتی ہے۔ مولا علی اکثر کہا کرتے تھے او لوگو عمر کو نہ چھیڑو، عمر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، عمر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے کتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، یہ کوئی کم فضیلت ہے، فرمایا عمر کی شرافت اور عمر کی نفاست اتنی ہے، عمر کے باطن کی پاکیزگی اتنی ہے۔ فرمایا میں تمہیں سمجھانے کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح نبیوں کے سینے صاف ہوتے ہیں نا، ایسا عمر کا سینہ بھی خدا نے صاف کیا ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی اور کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت عمر کی بزرگی کتنی ہے، صحابی ہیں، لیکن حضرت علی سے کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کے خاندان میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا حشر قیامت کے دن رسول اللہ کے خاندان سے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا میں نے اپنے آقا کی زبان سے خود سنا ہے کہ کل نسب، لوگ کہتے ہیں سید کیا ہوتا ہے، آل کیا ہوتی ہے، میں نے کہا پوچھ حضرت عمر سے، حضرت عمر سے پوچھ۔ حضرت عمر کہتے کل نسب و حسب منقطع الى یوم القیامه الا حسبی و نسبی او کما قال۔ فرمایا رسول کریم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی برادری کام نہیں آئے گی، کوئی خاندان کام نہیں آئے گا، کوئی خونی رشتہ کام نہیں آئے گا، اگر کسی کا خاندان، کسی کے گھر والے کام آئیں گے تو وہ میرا خاندان ہوگا اور میرے گھر والے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میں اٹھوں تو مجھے حضور کے خاندان میں اٹھایا جائے، سرکار کے خاندان میں اٹھایا جائے. یہ فضیلت سیدہ ام کلثوم نے حضرت عمر کو تفویض فرمائی، مولا کائنات نے اپنا داماد بنایا، مولا کائنات نے حضرت عمر کو اپنا داماد بنایا. حضرت عمر کی شہادت تک ام کلثوم آپ کے نکاح میں تھی، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد وہ اپنے والد گرامی کے گھر تشریف لائی اور حضرت عمر کو وہ مقام نصیب ہوا کہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اٹھوں تو رسول کے خاندان میں اٹھوں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی برادری کوئی خاندان کام آئے گا تو میرا ہی خاندان. تو جی سید کیا ہوتا ہے، آل کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا عمر سے پوچھو، عمر کے نام پر صرف چندہ نہ بٹورو، عمر سے پوچھو، عمر سے عقیدہ بھی لو. عمر کے نام پر عام تعطیل، میں نے کہا عمر کا عقیدہ بھی لو. عمر کا سنیے بولو، ڈھیلے کیوں ہو جاتے ہو؟ عمر کا عقیدہ بھی لو، اس لیے کہ اہل بیت کا احترام میں اور آپ کہیں تو اس کو لفاظی کہا جائے، جذبات کہا جائے، لیکن ایسا مدبر صحابی کہ جس کے دل پر خدا کی نظریں ہوں وہ اقرار کرے تو اہل بیت کی شان کیا ہوگی، اہل بیت کا مقام کیا ہوگا، اہل بیت کی عظمت کیا ہوگی. آئیے قرآن سے آخری جملوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ وہ رشتے باپ داداؤں کی نیکیاں. حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں. قاضی ثناء اللہ صاحب اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب جب نماز پڑھتے ہیں، توجہ سنیے، اسلامی عقیدہ، لوگ کہتے ہیں کہ سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے کہا تو ایسی عقیدہ رکھ، تو بالکل تو صحیح سمجھ رہا ہے، کیونکہ تیری قبر میں کوئی نہیں آئے گا، تیری قبر میں اور جس سب نے اپنی قبر میں جانا ہے کسی کو کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا تو دعا کر کے انشاءاللہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ دادا کی جمع کنجی ملے گی. بولو انشاءاللہ. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے اپنے بچوں کا خیال آ جاتا ہے. تفسیر مظہری اہل سنت کی ساری تفسیروں میں ہے. یہ سنیوں کے امام ہے سعید بن مسیب، تابعی ہے، صحابہ سے علم لینے والے. یہ وہی سعید بن مسیب ہے کہ یزید نے جب مدینہ منورہ کے اندر چڑھائی کی تھی تو یہ سرکار کی جالیوں سرکار کی مزار کے پاس چھپ گئے تھے، تین دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ یزید جنتی، وہ ڈاکٹر اسرار بھکاری خبیص، شکل بھی اس کی سکھ کی طرح ہے، سکھ ہے واللہ سکھ ہے. وہ کہتا ہے یزید جنتی ہے، میں نے کہا ٹوپی اتار کے ذرا تقریر کر، لوگ بولیں گے ہندو بول رہا ہے، کیونکہ جو یزید کا شہدائی ہوتی ہے اس کے منہ پر ایسی پھٹکار ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر ہم امامہ اتار کے بھی پہنچے لوگ کہے گا جی مومن بول رہا ہے، کیونکہ یہ کمال کسی انسان کا نہیں ہوتا، یہ فیض اہل بیت کی محبت کا ہوتا ہے، یہ فیض اہل بیت کی، اہل بیت کی. مجھ سے کوئی کہنے لگا جی وہ 10 محرم کو نکاح کرواتا ہے، میں نے کہا اماں کا، بہن کا، کس کا؟ کہا جی وہ کہتے 10 محرم کو نکاح کرو، اس دن کوئی غم نہیں. میں نے کہا اس سے بڑی لعنت اس کے چہرے پر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن نوازہ رسول کو قتل کر دیا گیا اس کے احترام میں وہ جشن منا رہا ہو، خوشی منا رہا ہو، تو 10ویں یوم عاشور کو اہل بیت کے گھر میں ایک سناٹا تھا، جشن اگر کہیں منایا جا رہا تھا تو یزید کے ایوانوں میں تھا، یزید کے ایوانوں میں، یزید کے ایوانوں میں جشن تھا. تو جو خود ثبوت دے دے، آپ کہتے ہیں شاہ صاحب کچھ پتا نہیں اس کا باپ کون ہے، بنیا ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کون، اس کی تقریر سنے نہ سنے، تو میں نے کہا یہ کوئی عمل کافی نہیں ہے. حسین اور سرکار کے گھر کی محبت تو کسوٹی ہے، یہ اسی کے دل میں جاتی ہے جہاں اس کو جانا ہے، اور یہ تو کھوٹے اور کھرے کو نپوا دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے. اس لیے میں نہیں کہتا، کوئی کہیں گے شاہ صاحب بڑی لفاظی کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا، ترمذی شریف اٹھائیے، کل بھی میں نے حدیث پڑھی ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم کسی مجمع میں جاتے اور دیکھتے نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں تو ہم کہتے علی 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 کرتے. لوگ کہتے کہ سنی نہیں رہا، میں نے کہا سعید خدری صحابی، ان سے بڑا کون سنی ہوگا، ان سے بڑا کون سنی ہوگا. فرماتے جب میں کسی مجمع میں جاتا نئے چہرے نظر آتے تو فرمایا وہاں علی علی کرتا. کسی شاگرد نے پوچھا حضور کیوں کرتے ہو؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں مومن کون ہے منافق کون ہے. بولے زور سے سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں جس سے دلوں کے، اور جس نے شریعت سمجھی نہیں جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، مجدد الفسانی ہم نقش بندی ہے، تو میں نے کہا چپ نقش بندی ہے، علی کی محبت ہے دل میں؟ کہا نہیں ہے. میں نے کہا جواب ہے تو پھر دوسرا ہے وہ، نقشبندی نہیں ہے. نقشبندیوں کا امام مجدد الفشانی کیا کہتا ہے؟ مجدد الفشانی قیوم زمانی مکتوبات امام ربانی میں کہتے ہیں، فرمان میں تو اس بات پر پہنچا ہوں کہ بندہ خدا سے دو طریقے سے مل سکتا ہے، یا نبی کے ذریعے یا ولی کے ذریعے، یا نبی کے ذریعے یا ولی کے ذریعے. فرماتے نبی تو ہے نہیں، ولی کون ہے؟ فرما ولایت علی کو دی گئی ہے. قیامت تک کس کو خدا کا قرب ملے گا؟ یہ فیضان علی کے سینے کا. یہ کس نے کہا جی؟ امام ربانی مجدد الفشانی. کس نے کہا؟ امام ربانی. اور نقشبندیوں یقیناً وہ سچا نقشبندی ہے کہ جو مجدد پاک کا چاہنے والا ہے. اور قیوم زمانی نقشبندی ہمارے بھائی، سہروردی ہمارے بھائی، چشتی ہمارے بھائی، قادری ہمارے بھائی، کیونکہ سارے سلسلے مولا علی کے سینے سے نکلتے ہیں. سارے سلسلے مولا علی کے سینے سے نکلتے ہیں. جہاں خیرات بٹتی ہے وہ فیضان علی ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ارے پہچانو، علی کا نام تو اتنا مجرب ہے کہ شیطان اور مومن فوراً پتا چل جاتا ہے. فرمایا ہم علی علی کرتے، شاگرد نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا چہرے نئے ہیں، پتا نہیں کون کیا ہے کون کیا ہے، منہ میں کیا بغل میں کیا، کیا پتا. کہا علی کا نام لو، چہرے پر لائٹ بجھ جاتی ہے اور جل جاتی ہے. جس کی جل گئی وہ مومن ہے، جو پھٹکار ہوا وہ اسرار ہے، وہ منافق ہے. وہ منافق ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ فرقہ وارد نہیں ہے. خدا کی قسم اگر یہ اہل سنت کی کتاب میں نہ ہو تو میری گردن مار دیجئے. میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، ترمذی اٹھا کر دیکھیں، جامع مستدرک اٹھا کر دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھیں، علامہ یوسف نبہانی کے نور الابصار اٹھا کر دیکھیں، سرکار کے اہل بیت پر جو کتابیں لکھی گئی اہل سنت کی وہ اٹھا کر دیکھیں، سب میں روایت موجود ہے کہ صحابہ مومن اور منافق کو علی کے نام سے جانا کرتے تھے. جس کا چہرہ کھل جاتا وہ مومن ہوتا، جس کا چہرہ سنی آواز نہیں آتی. تقریر ختم کرتے ہیں. چلو آج نوی شب ہے اور تم ڈھیلے ہو. میں تو کفن باندھ کر آیا ہوں سر پر. جس کے دل میں یہ جذبہ نہیں وہ حسین سے خیرات نہیں لے سکتا. آج رات تمہیں یاد نہیں کہ خیموں میں کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر. امام عالی مقام اہل بیت پر کیا فکریں گزری تھی؟ اللہ اکبر. اگر کوئی دن عظمت والا نہیں تو رمضان سے پہلے سب سے متبرک فرض روزہ یوم عاشورہ کا تھا. یوم عاشور جو کل آ رہا ہے فرض روزہ تھا. اس دن کی اہمیت دین کے اندر اتنی ہے کہ خدا نے دین کو جب بھی غلبہ دیا ہے وہ یوم عاشور رہا ہے. یہاں تک کہ جب دنیا ختم ہوگی قیامت بھی یوم عاشور ہوا ہے. قیامت بھی، یعنی دنیا کھلی یوم عاشور کو، بند ہوگی یوم عاشور. اس میں فیصلے یوم عاشور کو. پھر کہیں گے کوئی بڑا دن نہیں ہوتا ہے. پھر کوئی کہے کہ جناب بڑا دن نہیں ہوتا. میں نے کہا جس دن تجھے کھینچا جائے تو یقیناً بہت بڑا دن ہوگا، اور جس دن ہمیں اپنی کمائی ملے گی وہ بہت بڑا دن ہوگا. علی علی جو کیا ہے، حسین حسین جو کیا، اس کا جو اجر ملے گا وہ بڑا دن ہوتا ہے. لیکن اجر نہیں مانگتے ہم. ملا علی قاری فرماتے ہیں شرح فقہ اکبر کے اندر کہ اجر مانگا جائے، فرمایا نہیں، غلامی زیادہ اچھی ہے کہ آقا غلامی نہیں رکھے. اجر کا تقاضا نہیں ہے، اجر کا تقاضا نہیں ہے، بس وہ بلا کر سروں پر پاؤں رکھ دے یہی کافی ہے. اجر نہیں چاہیے، وہ کہہ دے تو ہمارا ہے یہی کافی ہے. ہمیں غلامی چاہیے، کوئی نام و نمود نہیں چاہیے. خان وعدہ رسول سے صرف یہ ہو جائے کہ یہ ہمارا ہے، یہی ہمارے کو چاہیے، اور ہم بس اس در کے کتا بننا چاہتے ہیں، غلام بننا چاہتے ہیں. غلام کو اجر سے تقاضا نہیں ہوتی، اپنے آقا کی خدمت سے تقاضا ہوتا ہے. ان کا ذکر کرنے سے ہی تقاضا ہوتا ہے، ان کے ذکر کرنے سے ہی ان کی گویا کہ نعمت اور راحت ہوتی ہے. حضرت گرامی یہ شریعت مطہرہ کا جامع قاعدہ ہے. حضرت سعید مسیب کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں، میں ان سے کہہ سعید مسیب، یہ وہ عظیم تابعی ہیں، یہ توجہ ہے، سننا ہے ختم کریں، پیچھے والے سست ہو گئے، سننا ہے. میں رسمی مولوی نہیں ہوں، دیوانہ میرے والد بڑی پیاری بات کرتا ہے، دیوانہ اپنا دل خوش کرتا ہے، اگر خوش ہونا ہے تو ہاں کرو ورنہ میں جا رہا ہوں. ہم تو خلوت میں بھی ذکر حسین کر لیں گے. سننا ہے، سننا ہے. آؤ حضرات گرامی سنیے. حضرت سعید بن مسیب وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم ذات ہے. اللہ اکبر. یزید نے جب مسلم دارمی اٹھا کر دیکھے، سنن دارمی، یزید نے جب مدینہ منورہ پر حملہ کیا امام حسین کے قتل کے بعد، پھر بھی یزید جنتی. میں نے کہا جو مسجدیں گرائیں یقیناً تم انہی کی نسل کی آج مسجدوں کو خراب کر رہے ہو. اگر اس عمل سے جنتی تو پھر ایسی جنت میں تو جانا، ہم تو وہ جنت میں جائیں گے جس میں حسین ہوتے ہیں، اور اسے ہی جنت کہا جاتا ہے، اور وہی جنت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جس کو تو جنت کہتا ہے دراصل وہ جہنم کا گڑا ہے، اور حسین جہاں جائیں گے، علی جہاں جائیں گے، ابو بکر عمر جہاں جائیں گے، وہی جنت ہے جو ضمیر کے اندر امن کی بات کرے، صلح کی بات کرے، فساد کی بات نہ کرے. کاش ہمارے دلوں میں احترام خاندان رسول آ جائے، یہ نرمی پیدا کرتا ہے، یہ احترام پیدا کرتا ہے، یہ اخلاق پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دربار اہل بیت کا ماننے والا ہو، صحابہ سے عقیدت رکھنے والا ہو، وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، وہ تو غوث اعظم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ خواجہ غریب النواز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ بختیار کاکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ داتا علی حجویری جیسے اخلاق لے کر آتا ہے، وہ بہاؤدین زکریا جیسا مزاج لے کر آتا ہے، وہ لال شاباش کلندر جیسا جذب و انکسار لے کر آتا ہے، وہ حسینی خیرات لے کر آتا ہے. سید مسیب جب یزیدی پہنچ گئے مسجد نبوی کے اندر، معاذ اللہ، یزید کی فوج نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے لے آئے، وہ حصہ جس کو میرے آقا کہتے ہیں کہ ماں بئی نہ بئی تھی وہ ممبری روزہ تم ممبری آجل جنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا راستہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا راستہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا راستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ایک کہنے لگا جی یہاں تو نہریں نہیں ہیں، ابن تیمیہ کہنے لگا یہاں نہریں نہیں ہیں، علامہ سبکی نے فرمایا اندھے چپ ہو جا، نبی نے کہا جنت ہے، تیرا باپ کہتا تو تو نہریں ڈھونڈتا، یا نبی نے کہہ دیا جنت ہے، یہ جنت ہے، فرمایا جنت سے بھی آنا ہے، اس لیے کہ میرے آقا یہاں چلتے ہیں، میرے آقا یہاں، وہاں نبی تیرے اختیار. لوگ کہتے جی نبی جنت دے سکتا، میں نے کہا جہاں قدم رکھے اس کو جنت بنا دیتا، تم دینے کی بات کرتے ہو، وہ جہاں قدم رکھے وہ جنت بن جاتی ہے. حضرت سعید بن مسیب سرکار کے مزار کے پاس چھپ گئے خاموشی سے، یہ وہ سعید بن مسیب چھپ گئے. یزیدیوں نے گھوڑے ممبر رسول پر لے کر آئے، معاذ اللہ اہل سنت کی ساری تاریخوں میں یزید کا یہ عمل موجود ہے کہ یزیدیوں کے گھوڑوں نے مسجد نبوی میں لید کی، پیشاب کیا، ممبر رسول پر پیشاب کیا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں پورے مدینے کے اندر قتل و غارت انہوں نے پھیلائی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اس پر لعنت کر، یا اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے دھمکائے تو انہیں ایسے پگلا اور جہنم میں ایسے بھیج جس طرح کے پانی کے اندر نمک پگل جاتا ہے. آج دیکھو یزید کا ماننے والا کوئی نہیں ہے پگل گئے، اور حسین کے ماننے والے سب بیٹھے ہیں. آج دیکھو یزید کا ماننے والا ٹی وی پر بھی آتا تھا چھپ چھپ کے آتا ہے، اور حسین کا ماننے والا سینہ تان کا کہتا ہم حسینی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کا نام مظفر شاہ یا مظفر حسین شاہ ہے، میں نے کہا میرے والد نے تو میرا نام مظفر شاہ رکھا، تو کہا جی حسین کیوں لکھا جاتا ہے، میں نے کہا کسی نے لکھ دیا، کہا ہٹا دو، میں نے کہا میں تو نہیں ہٹاتا، لکھ دیا تو سند مل گئی بار گئے حسین سے. اب اگر لکھ دیا گیا ہے یہی تو زیست کا حاصل ہے، اگر حسین نہیں تو حسینی ہیں، اس میں چھپانے کی ضرورت ہے. تو یہ کمال جب یہ ڈاکٹر اسرار یزیدی لکھا ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں مظفر حسین شاہ، حسین کے ماننے والے، تو جو یزید کا ماننے والا خود کا سامنے آئے. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں سرکار کے روزے کے پاس چھپ گیا کہ نماز پڑھنے کیسے جاؤں، خود فرماتے ہیں خدا کی قسم سرکار کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، سرکار کی قبر سے اذان کی آواز آتی، اقامت کی آواز آتی، میں سرکار کی قبر کے قریب نماز پڑھتا، میں سرکار کی قبر کے قریب، بولو سرکار کی قبر کے قریب. یہ کہتے ہیں جی تم قبروں کے ساتھ مسجد بناتے ہو، وہ تو بتخانے سے نسبت ہو جاتی ہے، جہاں قبریں ہوتی وہاں نماز نہیں ہوتی. اور میں نے کہا دھتورے یہ تابعی ہیں سعید مسیب، یہ سرکار کی قبر سے لگ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور فرماتے ہیں نمازیں وہی مقبول ہوتی ہے جو قبر رسول کے قریب ہو جائے. میرے امام، میرے آقا، میرے ماں باپ کی عزت ان پر قربان. امام سیوطی علیہ رحمت الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ تم نے اکثر سنا ہوگا مسجدوں میں کہا جاتا ہے دائیں صف میں آؤ کیونکہ دائیں کا اجر زیادہ ہے، بائیں سے دائیں کا اجر زیادہ ہے. فرمائیے تمہاری مسجدوں میں، مسجد نبوی میں نہیں ہے، مسجد نبوی میں نہیں ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں مسجد نبوی کعبے کی طرح ہے، کیونکہ میرے آقا اس ممبر پر آئے ہیں نا، تو اس ممبر نے پوری مسجد کو معتبر کر دیا ہے. جو سیدھی صف میں آئے اسے بھی وہی ملے گا، جو بائیں صف میں آئے اسے بھی وہی ملے گا. ادھر سے شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی کہتے ہیں، فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ الٹی صف میں ثواب زیادہ، الٹی صف میں
سلام زیادہ ہے.
پوچھا گیا کیوں؟ کہا بائیں جانب سرکار کا روزہ ہے.
بائیں جانب سرکار کا روزہ ہے. فرمایا فضیلت بائیں جانب ایک کی نہیں، یہ درجہ بدرجہ ہے. جو جتنا کریم ہوا اتنا بات آ جائے.
جو میرے آقا کے روزے کے جتنا قریب ہوگا وہ تجلیات ربانیہ کے نیچے آئے گا، اتنا اجر اس سے ملتا چلا جائے گا. تو یہ دربار رسالت ہے. تو یہ شہید المسیب ہے. یہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے اپنے بچوں کا خیال آتا ہے، تو میں نماز اور لمبی کر دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. فرما نماز کو اور لمبی کر دیتا ہوں. پوچھا گیا کیوں؟ کہ میری نیکی کی وجہ سے میرے بچوں پر عافیت ہوگا. کہ اس لیے نماز لمبی کرتا ہوں کہ میری نیکی کی وجہ سے میرے بچوں پر عافیت ہو جائے. اور یہ سب اپنے قبر میں جائیں گے. میں نے کہا تابعی کا عقیدہ دیکھ. وہ کہتے ہیں میں نماز کو اس لیے لمبی کرتا ہوں تاکہ میری نیکی کی وجہ سے میرے بچوں، میرے پڑوسیوں، میرے محلے والوں پر عمل ہو جائے. اور یہ سب اپنی قبر میں جائیں گے. کیا جی؟ سب اپنی قبر میں جائیں گے. میں نے کہا یہ تو اپنی قبر میں جانا، سنی یہاں پر بھی آتے جاتے تھے، وہاں بھی آتے جائیں گے. اور یہ گردش کرانے والی چیز حسینی محبت ہے. کیا ہے جی؟ حسینی محبت. یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے کہ سب نے اپنی قبر میں جانا ہے. حضرت گرامی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بہت موٹی سی بات کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے بلکہ سنا بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کا اظہار کیا، مولا میں تیرے ایک عالم اور بہت بلند مرتبے والے بندے سے ملنا چاہتا ہوں. سورہ کہف سورہ پارے کے اندر اللہ نے فرمایا یقیناً وہ فلاں فلاں جگہ پر مل جائے گا. حضرت موسیٰ سے حضرت خضر کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر نے پہلی ملنے کے ساتھ کہا موسیٰ تم میرے معاملات ایسے دیکھو گے تم سے برداشت نہیں ہوگا، لہذا ابھی سلام دعا ملاقات ہوگی، تم جاؤ میں اپنی راہ چلا، تم اپنی راہ چلو، اس لیے کہ میرے معاملات کو دیکھ کر تم صبر نہیں کرو گے اور سوالات کرتے رہو گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں، سوال نہیں کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. اب اس میں تصوف کی دوسری رنگ ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیوں کیا، یہ بہت خاص نشست کا موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی رہی فرض کروں گا. خیر، جو خالص روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ نکلے تو دریا کے اس کنارے جانا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر نے اس کشتی کے اندر شغاف کر دیا، ایک سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا تو مفت میں لے جا رہا کشتی والا، اور آپ اس کی کشتی کو توڑ بھی رہے ہیں، مفت میں لے کر جا رہا ہے اور آپ اس کی کشتی کو توڑ بھی رہے ہیں. فرمایا موسیٰ السلام علیکم، میں نے تم کو کہا تھا کہ میرے کام تم ایسے دیکھو گے تم سے صبر نہیں ہوگا اور تم سوال کرو گے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں اب نہیں سوال کروں گا. صحیح صحیح، آپ جو بھی کرو میں سوال نہیں کروں گا. اب کنارے پر اتر گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے، مختصر کر رہا ہوں اس کو، اور اس میں بچے کھیل رہے ہیں. حضرت خضر گئے، ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن کاٹ دی. حضرت موسیٰ کہاں دیکھ سکتے تھے. فرمایا خضر یہ تم نے کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ فرمایا موسیٰ السلام علیکم، کیا میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ تم میرے معاملات پر صبر نہیں کر پاؤ گے. فرمایا چلو بھائی اب آخری دفعہ معاف کر دو، اب سوال میں نے نہیں کرنا ہے. اب حضرت خضر حضرت موسیٰ جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ اتنے وجیہ تھے کہ بڑے سے بڑا ظالم آپ کو دیکھتا تو فدا ہو جاتا تھا. فرعون یوں کو بڑا پھوں پھاں کرتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ پہنچتے آپ کا معجزہ یہ تھا کہ فرعون جب آپ کو دیکھتا تو اس کا دل نرم ہو جاتا تھا، وہ مسخر ہو جاتا تھا، تابع ہو جاتا، اور آگے سے کہتا تھا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، پیچھے بڑا شور کرتا تھا. تو یہ حضرت موسیٰ کی بزرگی ہے، یہ آپ کے چہرے پر وجاہت ہے اور غصہ بھی اتنا ہے. ایک کپتی کو تھپڑ مارا تھا وہ مر گیا، ایک ہی تھپڑ مارا وہ مر گیا. تو یہ حضرت موسیٰ کی طاقت ہے، یہ حضرت موسیٰ کی. مفسرین نے لکھا جب آپ کو غصہ آتا تو کبھی کبھار آپ کے بال ٹوٹ کر جل جاتے تھے. جلال کا یہ عالم تھا، جلال کا یہ عالم تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جا رہے ہیں، کہ اب نہیں کوئی بولوں گا آخری دفعہ، اگر اب میں نے سوال کر دیا نا پھر راہ الگ الگ. اب ایک بستی میں پہنچے، ایک بستی کے اندر پہنچے، سب کو دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کوئی متاثر ہی نہیں ہو رہا ہے. پیاس لگی ہے، کوئی پانی دے دے، مہمان ہے، میزبانی کر لے، کسی نے پوچھا نہیں. تھکے ہارے پھر رہے ہیں کہ کہاں پر پڑاؤ ڈالے، کہاں بیٹھے، نہ کسی نے بیٹھنے کے لیے کہا، نہ کسی نے پانی کے لیے کہا، نہ کسی کھانے کے لیے کہا، نہ کسی نے کہا کہ دو منٹ ہمارے گھر میں آئیے، آپ کے چہروں کو دیکھ کر تو خدا یاد آ رہا ہے، آئیے، کسی نے میزبانی نہیں کی. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر تیزی سے قدم اٹھانے لگے، حضرت موسیٰ وہیں کھڑے. کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت خضر تیزی سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے گرتی ہوئی دیوار کو روک لی، ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو روک کر سیدھا کر دیا، جب دیوار سیدھی ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا واہ واہ, انہوں نے پانی کا نہیں پوچھا اور آپ ان سے اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سے بولو بولو پانی کا نہیں پوچھا, یہ تو کلندروں کی محفل تقریر تھوڑی ہو رہی ہے, جواب دیا کرو آگے سے جواب دیا کرو, جب سوال جواب نہیں ہوگا تو فنائیت کیسے آئے گی, محویت کیسے آئے گی, بات کیا کرو. مولوی صاحب دروازے میں بند کر کے آئے ہیں, پیٹی میں بند ہے, آج آج نبی رات کو مولوی نہیں آتے ہیں, حسینی آتے ہیں, بند کر دیا ہے, سب خشکے بند ہیں آج, سمجھے, جواب دیا کرو آگے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں, میں تو اپنا دل خوش کر رہا ہوں, اگر سودا پسند ہو تو لے لینا, نہیں ہو تو پھینک کے چلے جا, میں تو ایک بات کر رہا ہوں آپ سے. خیر سنیں, اب کہا کہ جی پورے گاؤں نے استقبال نہیں کیا, میزبانی نہیں کی, آپ اتنے محترم ان کے لیے کہ آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا, بتائیے کیا بات ہوئی. آپ نے فرمایا بس السلام علیکم جاؤ. آپ نے آخری دفعہ کہا تھا کہ آخری دفعہ اگر اس دفعہ میں نے کچھ بولا تو راستے الگ الگ. حضرت موسیٰ نے کہا چلو وعدہ تھا اب میں جا رہا ہوں, لیکن ایک بات تو بتاؤ. حضرت خضر نے کہا کیا, کہا بتاؤ تو صحیح کیوں کیا تھا. اس میں بڑی روحانیت ہے, اس پر غوث اعظم نے بھی بہت خوبصورت کلام کیا ہے. میں اگر ادھر گیا تو پھر دس روز دس دن اور لگانے پڑیں گے, پھر دس دن کا اور بات کرنا پڑے گا. باپو کہیں گے پہلے اتنی تکلیف لیٹ ہو جاتی ہے, اب کیا دس دن بھی بڑھانا شروع کر دیے. اب ذرا سنیں میری بات. حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, لیکن مجھے کم سے کم یہ تو بتاؤ یہ کیا کیوں تھا. حضرت خضر نے کہا چلو بتا دیتا ہوں. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کشتی میں شغاف اس لیے کیا کہ اس وقت ایک اس جگہ پر ایک بہت بڑا حاکم بادشاہ یہ کوئی وڈیرا رہتا ہے, اور وہ کسی کی کشتی کو سالم دیکھتا ہے تو پکڑ لیتا ہے, اپنے تصرف میں لے لیتا ہے, اور یہ غریب آدمی ہے, میں نے شغاف اس لیے کر دیا کہ اس میں عیب ہو گیا ہے, اور عیب دار کشتی کو وہ لیتا نہیں ہے. اب میں فرمایا واہ بات تو بالکل درست ہے, آپ نے تو نیکی کی ہے. کہا وہ بچے کو کیوں قتل کیا. کہا میں نے نہیں کیا, میرے رب نے کہا تھا, اور یہ رب کی ملکیت ہے, رب جو چاہے کرے. فرمایا دراصل اس بچے کا مقدر کفر تھا, اور اس کے والدین اس سے بڑی محبت کرتے تھے, اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو اس کے والدین ایمان کے بجائے کفر کی طرف چلے جاتے, اس لیے میں نے خاموش ہو گیا. کہا وہ دیوار کیوں صحیح کی. کہا سنو یہ گاؤں والے کتنے بزرگ ہیں موسیٰ, تم تو دیکھ چکے کہ جو پانی کا بھی نہیں پوچھتے, سمجھ رہے سنیو, پانی کا بھی نہیں پوچھتے, کھانے کا بھی نہیں پوچھتے. تو میں نے دیوار اس لیے صحیح کی کہ یہ گھر ایک یتیم بچوں کا ہے, ایک یتیم بچوں کا ہے, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو ان کے باپ نے چھپا کر رکھا تھا, اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ قوم اتنی لالچی کہ سارا سونا اٹھا کے لے جاتی, سارا سونا اٹھا کر لے جاتی. میں نے دیوار سیدھی کر دی. دل میں سوال ہوتا ہے دنیا میں تو اور بھی یتیم ہیں, ان کے ساتھ آپ نے نہیں کیا, ان کے ساتھ کیوں کیا. توجہ ہے. وہ کہتے جی سب برابر. ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں, سمجھے نہیں قرآن کو تم, اور دنیا میں تو بے شمار یتیم ہیں, ان کے ساتھ خضر نے یہ معاملہ نہیں کیا, ان کے ساتھ کیوں کیا. حضرت خضر نے کیا جواب دیا موسیٰ کو. قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دراصل ان دونوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا, ان دونوں کا باپ, میں نے پہلے کہا سب اپنی قبر میں نہیں, باپ کی نیکی قبر میں آتی ہے, باپ کی نیکی قبر میں آتی ہے. قاضی ان کا باپ بہت نیک تھا. حضرت امام راضی ہو یا دنیا کا کوئی بھی مفسر ہو, تمام نے لکھا, حضرت صد اللہ فاضل نے اس بات کو لکھا کہ ان کا باپ نیک نہیں, گیارہویں پشت میں دادا نیک تھا, گیارہویں پشت میں دادا نیک تھا. فرمایا گیارہویں پشت کے دادا کی نیکی جو تھی وہ گیارہویں پشت والے پوتے کو پہنچی ہے, تو نیکی باپ دادا کی نیکی اولاد کو ملتی ہے. مجھے بتاؤ اس کے گیارہویں پشت کے باپ کی نیکی ملی, گیارہویں پشت کے باپ کی نیکی ملی تو سونا بچ گیا, میرے آقا کی نیکی سیدوں کو ملی تو ان کا مقام کیا ہو گیا. سید ایسے ہی ہے. ارے بھائی یہ قاعدہ مسلم ہے نا. باپو جانے تو روک دے. اچھا درگا سیدوں کا احترام ہوتا ہے بھائی, اور احترام رسول کی بات, احترام خانواد رسول کی بات ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے سنیں کہ باپ داداؤں کی نیکی اولاد کو. اب دیکھو کسی کا باپ میرے آقا جیسا ہوگا؟ کسی کا باپ علی جیسا ہوگا؟ کسی کا باپ حسن جیسا ہوگا؟ کسی کا باپ حسین جیسا ہوگا؟ ان کی طرح نیکی کسی کی ہوگی تو ان کی طرح اولاد بھی کسی کی نہیں ہوگی. نتیجہ منطقی نتیجہ سامنے. وہ کہنے لگے جی تیلی ہو پٹھان ہو سید سب برابر. ہم نے کہا خدا کے وہاں برابر نہیں ہے, خدا کے وہاں برابر نہیں ہے. جس طرح باپ کی نیکی بیٹے کو ملتی ہے, اس طرح علی کی کمائی ہوئی مشقت اور دی ہوئی ریاضتیں آپ کی اولاد کو مل رہی ہے. اور جس سجدے کو کر کے اس پورے ربی زمین سے کفر کو ختم جس محمد رسول اللہ نے کیا, اس نیکی قیامت تک سیدوں کے خون میں چلتی رہے گی. اب باپ کی جیسی نیکی ہوگی وہی ملے گی نا, باپ کی نیکی جیسی ہوگی وہی ملے گی. تو میرے آقا کی نیکی کتنی ہے؟ کیونکہ اولاد کا کچھ نہیں ہے, وہ تو ادھر تکیہ کیے ہوئے ہیں, وہ تو اس آئینے میں نظر آ رہے ہیں. اصل تو وہ ہیں, اصل تو وہ ہیں. وہ جی کہتے باپ کوئی کام نہیں آئے گا, ذریت کوئی کام نہیں آئے گی. میں نے کہا دیکھو ایک نیک عمل ہے, ایک تقریر کو لے جاتے ہیں آخر میں ختم کرتے ہیں بس یہیں پر. سنیں, ایک ہے نیک عمل جو باپ داداؤں کا پہنچتا ہے, باپ داداؤں کا اولاد کو پہنچتا ہے. تو میرے آقا کی نیکی, میرے آقا کی نیکی. اور اللہ فرماتا ہے محبوب, اس کی تشریح بعد میں کروں گا کربلا کے واقعے میں, کہ نیکی تو پہنچتی ہے, باپ دادا کی نیکی بولو وہاں پر پہنچی. اور قرآن نے کہا وکانا ابوہما صالحا, او میرے بھائی نیکی صرف بیٹے کو نہیں پہنچتی. حضرت قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ کے خلیفہ ہیں, تفسیر مدری میں فرماتے ہیں کہ نیک آدمی اگر ایک محلے میں ہو تو سارا محلہ اس سے مستفید ہوتا ہے, اگر وہ مر بھی گیا تو اس کی نیکی کی خیرات اہل محلہ کو ملتی رہتی ہے. جب محلے والوں کی قبروں میں وہ کام آ گئے سب اپنی قبروں میں جائیں گے. میں نے کہا تو سوچتا جیسا خدا تیرے کو ویسے ہی دے, تو جیسا سوچتا ہے خدا تجھے ویسے ہی دے. ہم تو کہتے واسطہ پیارے ایک ایسا ہو جو سنی مرے, تاکہ سارے سنیوں کی نیکیاں ہماری قبر میں آئیں, سارے سنیوں کی نیکیاں تو کیا ان کے پاس ختم ہو جاتی ہے؟ اللہ فرماتا قرآن آگے پڑھوں گا, اللہ فرماتا نہیں, نیکیاں دیتے بھی ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی نیکی کو کم بھی نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم ان علی کل شیء قدیر, ہم ہر شے پر قادر ہیں. ایک کو 700 بناتے ہیں, 700 کو لاکھوں بناتے ہیں, اس کی رہے گی ایک نیکی لاکھ بنا کے سب میں بانٹ دیں گے. لاکھ بنا کر بولو, بولو لاکھ بنا کر. ایک تو ہے نیکی کا پہنچنا, ایک ہے سنیو بولو دل خوش کرو یار, ایک ہے نیکی کا پہنچنا. تو جیسی نیکی ہوگی وہی پہنچے گا نا. نیکی کا دار و مدار اخلاص پر ہے. اس موضوع کو کھولوں تو پھر 15 دن نکل جائیں. نیکی کا دار و مدار اخلاص پر ہے. جتنے اخلاص سے نیکی ہوگی, اللہ فرماتا ہے تم ہماری راہ میں دو, ہم ہر دینے پر 10 گنا. فرما نیت اچھی ہوئی تو 700 گنا, اور اچھی ہوئی تو اس سے بھی زیادہ دیں گے. کہ نیت اخلاص ہو, جتنے مخلص ہو کر نیکی کرو گے اتنا اجر ملے گا. اور کسی کی نیکی میں کوئی تذبذب ہو سکتا ہے؟ اخلاص تو میرے آقا کے قدموں پر چلنے کا نام ہے. اخلاص تو میرے آقا کے قدموں سے جو دھول اڑتی ہے اس کا نام ہے. جو وہ دھول لے کر اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے وہ کیا آفتاب و مہتاب ہو جاتے ہیں. میرے آقا کی نیکی کیسی ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. کہا کسی کو ہم نے 10 گنا دیا, کسی کو 700 گنا دیا, کسی کو 1,00,000 گنا دیا. جب سرکار کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. محبوب تیری نیکیاں بے حد و بے حساب ہیں. جو خدا پوری دنیا کو قلیل کہہ کر محدود کہے اور محبوب کی نیکیوں کہے غیر ممنون, جو بے حد و بے قیاس ہے. ایک بھکاری کہے کہ میرے پاس بے حد و بے قیاس پیسہ ہے بلا تشبیہ, کہا کتنا ہے؟ کہا 10 روپے. اس نے 10 روپے سے زیادہ دیکھا ہی نہیں ہے. ایک بھکاری جیسے کہ کسی کی قبر میں کوئی نہیں آتا. میں نے کہا تم ہو بھکاری تمہیں کیا فکر اس کی, یہ تو فراغی بادشاہوں کی بات ہے. توجہ ہے, ایک مثال. ایک بھکاری ہے, اس نے کہا جی آج تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بس بے حد و بے قیاس. کہا کتنا؟ کہا 10 روپے. دوسرے بتا بھائی جائیں یہاں سے, میرے جیب میں اتنا پیسہ آئے گا کسی کے پاس نہیں. کہا کتنے کا؟ 100 روپے. اب جیسا درجہ بڑھتا چلا گیا. جیسا درجہ بڑھتا چلا گیا. ایک شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ کہ بے حد و بے قیاس 1,00,000 روپیہ, بے حد بے قیاس 1,00,000 روپیہ. تو جیسی ذات ہوگی وہ بے حد و بے قیاس کا استدلال کرے گی. اب جیسا درجہ بڑھتا چلا گیا کسی نے کہا جی 1,00,00,000 روپیہ میرے پاس ہے اور یہ میرے لیے بے حد و بے قیاس ہے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. یہاں کوئی بندہ نہیں کہہ رہا, خدا کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى وَإِنَّكَ لَأَجْرٍ غَيْرَ مَمْنُونٍ. محبوب ہم نے تجھے بے حد و بے حساب بے انتہا نیکیاں دی ہیں. خدا جسے بے انتہا کہے وہ کتنا ہوگا؟ کیونکہ جس کی نظر میں جتنا ہوگا وہ اتنا بولے گا نا. تو قدرت کی نظر کہہ رہی محبوب بے انتہا دیا, کیونکہ گنا نہیں جاتا تھا اس لیے کہا بے انتہا دیا. جبریل بھی تھک جائے, نبی بھی گننے سے تھک جائے, ساری امت تھک جائے, سارے فرشتے لگ جائیں تو تھک جائے, ساری خدائی تھک جائے. فرما خدا نے دیا ہے, خاص خزانے سے دیا ہے, تو نے صبر کیا ہمارے دین پر غیر ممنون. محبوب اتنا دے دیا ہے کہ خدا خدا ہو کر کہتا ہے بے حد دیا ہے. ہماری ذات بھی بے حد ہے اور انتہا سے باہر ہے, تجھے بھی بے انتہا چیزیں دے دی. اتنی نیکی سیدوں کے نانا کو ملی ہے, اب جب یہ بٹے گی تو قیامت میں سید کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے عمر کہتے ہیں میں خاندان میں آنا چاہتا ہوں. سمجھے اب سمجھے, صحابی والی نیکی تو ہے لیکن وہ نیکی کہاں ملے گی؟ صحابی والی نیکی تو ہے لیکن وہ نیکی کیا ملے گی؟ فرمایا کل نسب وہ حسب منقطع الى یوم القیامہ, سارے نسب قیامت میں, ساری برادریاں قیامت میں منقطع کٹ جائیں گی, رشتے کٹ جائیں گے. اگر کوئی کام آئے گا تو رسول کی اولاد کا رشتہ آئے گا, کیونکہ بے انتہا نیکیاں رسول کے پاس ہے اور وہی بے انتہا نیکیاں آگے جا رہے ہیں, وہی بے انتہا نیکیاں. بولو 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 باواز بلند درود پاک. تھینک یو درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ہے نیکیاں ملنا, ایک تو ہے نیکیاں ملنا. کسی نے ایک نیکی کی ہو بعد میں ٹھنڈا ہو گیا ہو تو وہ ایک ہی نیکی چل رہی ہے. اللہ فرماتا محبوب تجھے ایک تو بے حد و بے قیاس نیکیاں دی ہیں, ثواب دیے ہیں. اور محبوب انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق, سورہ یاسین پڑھتے ہو نا, کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہم انسان کو پیدا کرتے پھر اس کو ایک عروج دیتے ہیں, پھر گھسیٹ کر اس کو بڑھاپے پہ لاتے ہیں اور پھر اسی طرح بچہ کر دیتے ہیں. تو تم نہیں دیکھتے ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق, عمر کا ایک شباب دیتے ہیں کہ اس جیسا پہلوان, اس جیسا بہادر, لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں, لیکن پھر اس کو ڈراتے ہیں اور ڈراتے ڈراتے پھر اس کی خلق کی طرف لے آتے ہیں. فرمایا لوگوں کے آنے والے ہر دن خراب ہیں, وہ پسماندگی کی طرف ہے. جوانی میں تو عبادت شوق میں کی, بڑھاپے میں اب سست ہو گیا, لیکن محبوب والآخرت خیر لک من الاولی, تیری تو ہر آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی سے بہتر ہے. لوگوں کی تو زندگیاں بڑھتی ہیں, وہ گزشتہ زندگی اچھی ہوتی ہے, بعد والی خراب ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا محبوب تیری ساری زندگی خیر ہے, والآخرت خیر لک من الاولی, محبوب تیری آنے والی ہر زندگی کو ہم گزشتہ زندگی سے بہتر کر دیں گے. تیری نیکیاں کتنی محبوب, واہ, لوگ نیکیاں کر کر کے خدا کو راضی کر رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے والا سوفا یہ ہوتے کر آپ کو پتہ تھا, محبوب ہم سے لیتا رہے مگر ہم سے راضی ہو جا. رب کا فتح تھا محبوب ہم تجھے اتنا دے دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے, تو ہم سے. اس صحابی کی نیکی کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بولو پہنچ سکتا ہے. او بھائی ہم دیکھو نماز صحابی کی طرح پڑھتے ہیں, روزہ صحابی کی طرح, زکات صحابی کی طرح, حج صحابی کی طرح, لیکن ہزار سال کی زندگی پائیں, ہزار سال عبادتیں کریں, اس کی ایک مستحب عبادت کا مقابلہ نہیں. فرض چھوڑو, ہمارے فرض صحابی کی ایک نفل کا مقابلہ, سنیے جواب دو نا یار, صحابی کے ایک نفل کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یا اللہ یہ کیا بات ہے, نماز پڑھیں ویسے, روزہ رکھیں ویسے, زکات دے ویسے, معاملات دے ویسے, آواز آتی ہے, وہ نیکیاں چارج ہوتی ہیں. کہا نمازیں تو ویسے ہی ہے, مقام تو ویسے ہی ہے, روزے تو ویسے ہی ہے, اسی ٹائم پر شروع اسی ٹائم پر ختم, حج کی مناسک و ترتیب وہی ہے، نماز کے شرائط و فرائض و قواعد و سنت و مستحبات تمام وہی ہے، دین کی تمام مصطلحات وہی ہے. فرما وہ تو ہے لیکن وہ ہمارے محبوب کو دیکھ کر کرتے ہیں. فرمایا سب سے بڑی نیکی نماز نہیں، سب سے بڑی نیکی روزہ نہیں، سب سے بڑی نیکی ہمارے محبوب کو تکنا ہے. اس لیے کہ جو نماز پڑھے وہ نمازی ہوتا ہے، جو روزہ رکھے وہ روزے دار ہوتا ہے، جو حج کرے وہ حاجی ہوتا ہے. لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی کون ہوتا ہے؟ جو رسول کو دیکھتا. فرمایا جو صحابی ہو گیا اس میں کوئی بھی نیکی نہیں، کیونکہ بعض صحابہ ایسے جنہوں نے سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا، جہاد میں شہید ہو گئے. کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لیکن نہ غوث ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ قطب ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ابدال ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ کون ہے جس نے ذروں کو آفتاب کر دیا؟ فرمایا یہ مشاہدہ مصطفیٰ ہے، یہ دیدار مصطفیٰ ہے. اصل نیکی سرکار کو دیکھنے میں، واہ واہ کیا نیکی کی بے انتہا مثال ہے. جس کو دیکھنے سے شرف صحابیت والی نیکی مل جائے، اس نبی کی خود نیکیوں کا مقام کیا ہوگا؟ قرب میں شان اور مقام کیا ہوگا؟ آئیے آخر میں چلتے ہیں. فرمایا نیکی نہیں پہنچاتے، جنتی گیا جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جنت کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے مل گئی جنت؟ کہا جی مل گئی. کہا کیسی جنت ملی؟ قرآن کہتا جنات عدنی یدخلونہا، ہم جنت عدن کے اندر، ان پاکیزہ ان دائمی جنتوں کے اندر ان کو داخل کر دیں گے. ان دائمی، بولو سنیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ بس یہ آخری آیت سنو، بابو بھی سامنے ہی ہے. یہ دائمی جنتوں کے اندر ہوں گے. نیکیاں ہی نہیں پہنچ رہی، نیکیاں ہی صرف نہیں پہنچ رہی. وہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا چل یہاں سے. کہا جی سارے انسان خسارے میں. میں نے کہا جب تیرے ساتھ ہوں. میں نے کہا کہاں خسارے میں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. میں نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں کب ہے؟ کہ جو ایمان لائے وہ خسارے میں. جو صحابہ کو جان گئے، رسول کو جان گئے، رسول کے خاندان کو جان گئے، ان سے بڑا تقدیر والا کون؟ ان کو تو فرشتے کیا کرتے ہیں، ذرا دیکھو ابھی فرشتے درباری ہیں ان کی. فرشتے درباری ہیں، فرشتے. وہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ جنت تجھ میں حور و حرما رہتے ہیں، لیکن تو میرا طواف کر، میرے دل میں محمد رہتے ہیں. وہ خاندان رسول کا احترام میرے دلوں کے اندر محفوظ اور مستور ہے. تصورات کی دنیا ہے. جس نے اس چیز کو پا لیا وہ مراد کو پہنچ گیا. تو خشکا نہ بننا، روحانیت پیدا کرنا. روحانیت، روحانیت آل محمد کی محبت سے آتی ہے، صحابہ کی محبت سے آتی ہے، اولیاء کی محبت سے آتی ہے، ان کی یادوں میں رونے سے آتی ہے. صرف جھکے گا اٹھے گا تو خشک ہو جائے گا، ان کی محبت سے جھکے گا اٹھے گا تو پھر نمازوں کی معراج ہو جائے گی، پھر اصل نماز کو تو پا لے گا. اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ گئے تو ان کا مقام کیا تھا؟ فرمایا جنات عدنی یدخلونہا، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں دائمی جنتوں میں رکھیں گے. مزہ نہیں آیا؟ بولو سبحان اللہ. دائمی جنتوں میں رکھیں گے، جنت کا مزہ. بولو سبحان اللہ. دائمی جنت میں کوئی نکالے گا نہیں، وہاں پرمیشن نہیں، وہ ہمارا وقت محفلیں چل رہی ہوگی، وہاں خدا خود نبی کی محفلیں کر رہا ہوگا. بخاری شریف سے بتایا تھا میں نے، صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، رب کریم ازل سے لے کر ابد تک فرشتوں کو بٹھا کر اپنے محبوب کی سنا کرتا ہے. وہ فرشتے پیدا اس لیے ہوئے کہ ذکر مصطفیٰ کریں، ذکر مصطفیٰ کریں. اب اللہ فرماتا ہے یہ دائمی جنت میں ہوں گے، لیکن کچھ افسردہ ہوں گے، مزہ نہیں آ رہا ہوں. اللہ فرمائے گا کیا ہوا؟ کہا نہیں مولا کچھ بھی نہیں. کہا جنت اچھی نہیں لگی؟ کہا نہیں مولا، ساری چیزیں تو مل گئی، جنت جیسی کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو. مزہ نہ آیا؟ خدا کی رحمت سے واری جا کر سبحان اللہ کا ملا خدا سے ڈرا نہیں، خدا کی رحمت بتا. بولو سبحان اللہ. جی خدا کی محبت ایسی ہو کہ بندہ جب پیار میں کسی کو یاد کرے تو خدا ہی کو یاد کرے. اللہ فرماتا میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کچھ ہے. کہا نہیں مولا سب ہے، سب جنت ہے. فرما بچوں کی یاد آ رہی ہے. اللہ کیا کہے گا؟
بچوں کی یاد آ رہی ہے، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، جنتی سر جھکا کر کہے گا ہاں مولا میں تو جنت میں ہوں، میری اولاد بہت بدعمل تھی. اللہ میری اولاد بہت بدعمل تھی، یا اللہ آج میں جنت میں اس کی رونائیاں تو حاصل کر رہا ہوں، لیکن مولا میری اولاد کہاں پڑی ہوگی اور وہ کہاں ہوگی؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اللہ فرماتا ہے کہ جتنی ان کی اولادیں ہوں گی، جو ان کے آبا و اجداد ہوں گے، اگر بیٹا جنت میں پہنچا باپ نہیں آیا، اللہ فرمائے گا باپ کی یاد آ رہی ہے، شوہر پہنچ گیا بیوی نہیں آئی، اللہ فرمائے گا کہ بیوی کہیں بدعملی میں رہ گئی اس کی یاد آ رہی ہے، باپ پہنچ گیا اولاد رہ گئی. اللہ فرماتا ہے ومن صلح، خدا کا کلام ہے، ملا کی کتاب نہیں ہے، خدا کی قسم خدا کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے وہ ذریاتہم، ہم اس جنتی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کی ساری اولاد کے گناہوں پر جھاڑ کر اس کے ساتھ بٹھا دیں گے. فرمایا اس کی اولاد کو، اس کی بیویوں کو، اس کے ماں باپ کو جنت میں اس کے ساتھ کر دیں گے، اور فرمائیں گے پیارے کیا بات ہے، بیٹا کہاں ہے؟ کہا میرے ساتھ ہے. کہا مولا یہ تو بہت گناہگار تھا. فرمایا تو تو پیارا تھا. کہا مولا یہ بہت نافرمان تھا. کہا تو تو فرمان بردار تھا. تیری نیکیوں کے خاطر پیارے، خدا جب دیتا ہے تو حق فرمایا چھپر پھاڑ کے دیتا. فرمایا کہ جب تجھے جنت دی تو تیرے گھرانے کے ساتھ لے جا، کسی ملا کا دربار نہیں ہے، کسی بنیے کی دکان نہیں ہے، یہ خدا کی طرح کی سخاوت ہے. فرمایا جب تجھے جنت دی تو جا، کہاں ہے بیٹا تیرا؟ کہا وہ تو ابھی اعمال نامہ میں کھڑا ہوا ہے. فرشتو اس کو پیچھے سب سے نکالو. کہا مولا کیا کریں اس کا؟ کہا کیا کریں، اس طرف لاؤ اور یہ سیڑھی چڑھاؤ جنت کی. اس کو اب یہ سیڑھی چڑھ رہا ہے. کہا مولا جنت کی سیڑھی تو چڑھ گیا، جنت میں داخل ہو گیا. اللہ فرماتا نہیں نہیں، جہاں اس کا باپ ہے وہاں لے جاؤ، جہاں اس کا باپ ہے وہاں لے جاؤ. اگر وہ قرب مصطفیٰ میں بھی ہے تو یہ جائے گا وہی، ہم نے وعدہ کر لیا ہے. وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے باپ داداؤں کو بھی ان کے ساتھ بٹھا دیں گے، اولاد کو بھی ان سے کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ جب وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، بچے ان کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے، وہ بچوں کی پیشانیاں چوم رہے ہوں گے، اتنے میں دربار سے آواز آئے گی. قرآن کہتا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. ابھی وہ بچوں سے پیار کر رہے ہوں گے، دروازے پر ہوگا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ارے کون ہے؟ کہ رضوان جنت ہے، فرشتہ ہے، حضور عرض کرتا ہے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ، باپ نیک ہو اولاد اس کے ساتھ ہوگی، مصطفیٰ کے ساتھ سید نہیں ہوگا؟ آپ امام علی مقام کی اولاد امام علی مقام کے ساتھ نہیں ہوگی؟ ارے غلاموں کو ان کے بچے مل رہے ہیں، آقاؤں کو محروم رکھا جائے گا. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا؟ آبائہم، مصطفیٰ تیرے صدقے تیری امت کو ان کے ماں باپ مل رہے ہیں، مصطفیٰ کو نہیں ملیں گے کیا؟ مصطفیٰ کو نہیں ملیں گے؟ یہ کیسا مفہوم مخالف ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں مانتا. دنیا تو اپنے ماں باپ کے قدم چوم رہی ہوگی جنت میں، اور ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہوگی، اور کیا شباب ہوگا سر، ایک ہی عمر میں ہوگی. میرے آقا کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، ایک بوڑھی نے کہا حضور میں جنت میں جاؤں گی، سرکار نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی، سرکار نے مسکرا کر فرمایا جوان ہو کر جائے گی، جوان ہو کر جائے گی. یہ بڑھاپا، یہ نکاحت، یہ دنیا کی رذیل چیزیں ہیں. فرمایا خدا کی بارگاہ میں تو دائمی شباب ہے، دائمی شباب ہے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے شباب ایسا کہ داڑھی بھی نہیں ہوگی، یعنی وہ عمر جس میں داڑھی نہیں نکلتی ہے، وہ عمر جس میں داڑھی بھی نہیں نکلتی، اس عمر کے شباب میں وہ بیٹھے ہوں گے.
اگر ہم اپنے باپ کے ساتھ ہوں گے، ماں کے ساتھ ہوں گے، میرے مصطفیٰ کو کچھ نہیں ملے گا؟ یہ ساری خیرات اس کی نالین کا صدقہ ہے، یہ ساری خیرات اس کے خاندان کا صدقہ ہے. پتا چلا سب سے اوپر جنت میں میرے آقا ہوں گے، اور میرے آقا کے سارے والدین ہوں گے، میرے آقا کی تمام امہات ہوں گی، اور پھر اس کے ساتھ حضرت امام علی ہوں گے، اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، امام علی مقام، امام حسن، سرکار کی ساری اولاد سرکار کے ساتھ ہوگی، اور جن کی رگوں پے کے اندر علی کا خون بہ رہا ہے، علی بھی کہیں گے مولا جب سب کی اولاد کو تو نے اس سے ملا دیا. سیدہ خاتون جنت بھی کہیں گی مولا جب سب کی اولاد کو تو نے اس کے ساتھ ملا دیا. حسن بھی کہیں گے یا اللہ سب کی اولاد کو تو نے اس کے ساتھ ملا دیا. حسین بھی کہیں گے یا اللہ سب کی اولادوں کو اس کے ساتھ رکھ کر جب تو نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کے دے دی تو مولا ہماری اولادوں کا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا ابھی آتی ہے، کہ پہلے ان کی اولادوں کو جاننے دو. مولا پہلی ان کی کیوں؟ فرمایا تمہاری اولاد ایسی تھوڑی استقبال اور جسم کے ساتھ آئے گی.
سواری ہے سید، دنیا میں بھی آتا ہے تو بادشاہ کی طرح آتا ہے، اور جنت میں بھی جائے گا بادشاہ کی طرح جائے گا.
سارے جنتی کھڑکیوں میں سے دیکھ رہے ہوں گے یہ کس کی بارات ہے، کہ حسینی جا رہے ہیں، کہ حسنی جا رہے ہیں، کہ نہیں دیکھتے شیخ عبد القادر جیلانی حسنی جا رہے ہیں، کہ نہیں دیکھتے داتا علی حجویری حسنی جا رہے ہیں، کہ نہیں دیکھتے لال شہباز قلندر حسنی جا رہے ہیں، کہ نہیں دیکھتے سارے غلام ان کے جا رہے ہیں. فرمایا کہ تمہیں تو ایسے ہی بلا کر بٹھا دیا، تمہارا جو رتبہ تھا، ارے سب کو ان کے معیار کے مطابق خوش کیا جائے گا، سیدوں کو ان کے معیار کے مطابق خوش کیا جائے گا، انہیں ایسا نہیں ہاتھ پکڑ کر بلایا جائے گا، بلکہ جنت کے خاص فرشتے زمین پر اتریں گے، میدان محشر میں اتریں گے، اور کہیں گے وہ میدان محشر کے فرشتے تم ہٹو، ہم لینے آئے ہیں آل محمد کو، ہم لینے آئے ہیں اولاد رسول کو، اور وہ لے جا کر میرے آقا کے قرب میں بٹھائیں گے. میرے آقا کی اتنی نیکی کسی کی ہے تو ان کی اولاد جیسی بھی کسی کی نہیں، اس لیے کہ وہ نیکی ملتی ہے نا بھائی. قرآن نے کہا میرے آقا سے بڑی بلندی کسی کی ہے تو پھر آپ کے ہم اولاد پر بھی کسی کو فوقیت نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ اپنے نانا کے ساتھ ہوں گے. اور بات کو ختم کرتے ہوئے میرے امام کا شعر پڑھ لو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میں ناطخواں نہیں لیکن ہر سنی ناطخواں ہوتا ہے، ہمیں طرزوں سے تخاطب سے کچھ نہیں، دیوانہ اپنا دل خوش کرتا ہے، کوئی خاموش نہ رہے دربار اہل بیت میں، اس لیے کہ وہاں محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے. یہ بھی گنجائش ہے قرآن میں، کل بتاؤں گا جب آیا میں آپ کی خدمت میں، کل نہیں پرسوں جب حاضر ہو کر بتاؤں گا کہ ان کی محبت کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ان کی محبت کرنے والے بھی توجہ میری طرف رکھیں، ان کی محبت کرنے والے بھی توجہ میری طرف رکھیں، ان کی محبت کرنے والے بھی اولادیں تو ہوں گی. کون ہے جو میرے آقا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے جنت میں؟ مولا علی کے ساتھ مل کر پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے عین